ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيفية هم آپ لوگ سب؟ جی كيفية هم آپ لوگ سب؟ أهلا وسهلا مرحبا. جی الحمد لله. يس تو ما شاء الله میں بھی خیریت سے ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ سب بھی بہت اچھے حال میں ہوں گے, بہت اچھی آخرت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ہوں گے. الحمد للہ. جی تو ان شاء اللہ سب سے پہلے اٹینڈنس شروع کرتے اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. تو سب اپنی لبیک مارک کریں گے. سب سے پہلے فضا فرحان, سائمہ ظفر, امین موسانی, فاریہ بیگ, ارشیہ بیگم, جبیریہ غزنفر, حمیرہ اسحاق, زرینہ محمد, عشرت سلطانہ, سمینہ اقبال, شیلا نورین, حاجرہ عمران, عرفانہ منظور, سادیہ اسلم, سمین سلطانہ, فوزیہ خالد, بی بی عالیہ محمد, سائمہ سعید, رضیہ غازی, کوثر ایوب, مسز سورا یاسر, شفقت نواز, زمر ترین, شاغیہ میمونہ, سائمہ کرنی, شہلا, سمرین برہان, سبیحہ خان, شمع شہباز. جی اب کسی کے اٹینڈنس اگر مسنگ ہے تو آپ لوگ اب مارک کر سکتے ہیں. جی الحمد للہ رب العالمین. تو ماشاء اللہ آپ سب کی اٹینڈنس لیتے ہوئے مجھے یہی ایک ہمیشہ ہی سوچ آتی ہے کہ جس طرح سے یہاں ہم سب مارک کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہماری اٹینڈنس لگ رہی ہوگی. اینڈ آئی ریئلی ہم سب یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کر لیں, بیکاز کوششیں بہت ساری ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ یہی خوف رہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرے نا. آمین. بالکل بالکل صحیح. اور ایک جسٹ ریمائنڈر کہ ہمیشہ کی طرح کہ جو نیکی ہم نے شروع کری ہے بس اس پہ استقامت کرے, کبھی پیچھے ہٹنے والے نہ ہوں, یا کبھی وہ جیسے ہوتا نا کہ یہ کلاس ہمارے لیے ایک آزمائش بھی بن سکتی ہے کہ اگر ہم یہاں آتے ہوئے کچھ دقت محسوس کریں تو آف کورس یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ بن جائے گا کہ ہمیں کرنا بھی ہے اور ایک طرح سے ہمارا دل بھی اس میں نہ لگ رہا ہو. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو. آمین. جی الحمد للہ. اب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آج کون شیئرنگ کرے گا. جی آج فیورٹ آیا شیئر کرنے کے لیے کون ریڈی ہے؟ میرے پاس جو آپ کی شیٹ کے اندر اگلا نام ہے تو آف کورس وہ فاریہ بیگ کا نام ہے. سسٹر فاریہ ہمارے ساتھ ہیں کیا ابھی آن لائن کلاس کے اندر موجود ہیں آپ؟ جی نیک نیت ان شاء اللہ قبول ہو. بالکل. جی یہ بتائیں جی آپ بلائن میں شیخ عالم جی میری آواز تب تک پہنچ رہی تھی, تھوڑی سی خاموشی ایسی ہو گئی تو مجھے اندازہ نہیں ہوا. یس اوکے الحمد للہ ٹھیک ہے. اوکے تب ان شاء اللہ نیکسٹ پھر ارشیا بیگم, جبیریا غزنفر, ہمارا صاحب, ان میں سے کون ریڈی ہے؟ جی ویری گڈ سسٹر جبیریا, جزاک اللہ خیر. آپ ان شاء اللہ ہماری کیجیے پلیز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری لکس لائک دیر از اے ڈیلے, میرے پاس آواز آتی ہے. جی لاسٹ جو ہم نے کیا تھا اس کے اندر سے جو میری فیورٹ آیا ہے وہ 208 ہے سورۃ البقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. یعنی کسی بھی حجت اور ڈاؤٹ کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بلیورس کو یہ بات فرمائی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پوری پوری زندگی کو اسلام کے اندر لے آئیں. تو جو میجر فیورٹ پارٹ اس میں لگتا ہے وہ یہ کہ آئی کین ناٹ پک اینڈ چوز دی ریلیجن, آئی ہیو ٹو فالو اٹ کمپلیٹلی فرام اے ٹو زی انشاءاللہ, اور اس کے لیے مجھے پوری پوری کوشش کرنی ہے, اور سرٹنلی اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہی میرے کریٹر ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ آلریڈی وارنڈ می کہ شیطان وڈ بی یور بگیسٹ اینمی, اور شیطان آپ کو اس کے راستے میں بہت جگہوں سے آئے گا, نیکی کے کاموں میں بھی آئے گا, بدی کے راستوں پہ بھی آئے گا. تو اس وقت میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اس کے فٹ اسٹیپس کو فالو نہیں کرنا. تو دس از اے ویری ویری بگ ریمائنڈر فار می کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور آیا نمبر 213 بھی مجھے بہت پسند ہے, اگر آپ کسی کو بھی اسلام پریزنٹ کر رہے ہو تو ویری انٹرسٹنگلی ایک آیا کے اندر آپ سب کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ایک امت بنایا اور اس کے بعد کس طرح پیغمبر بھیجے, اور اب صرف شک کی بنیاد پہ, ضد کی بنیاد پہ لوگ اس میں ڈفرینسز کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر کے الحمد للہ رب العالمین. تو ماشاء اللہ ویری گڈ پوائنٹ. جی الحمد للہ رب العالمین. سو ماشاء اللہ ویری گڈ الحمد للہ سسٹر جویریا کہ پریسائز اینڈ ٹو دا پوائنٹ, اور یہ کہ ایک بہت اچھا آئیڈیا آپ نے جو دوسری آیت کا شیئر کیا وہ بھی بہت اچھا تھا ماشاء اللہ. تو ان شاء اللہ یہ کہ ہم لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اپنا جو خلاصہ قرآن کا سیشن ہے تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں, اور امید ہے کہ سب لوگ ریڈی ہوں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ ہم شروع کریں گے آج اپنا جز نمبر 3 ہے اور اس کا فرسٹ ضرور ہم اسٹارٹ کرنے لگے. تو ماشاء اللہ نیو اسٹارٹ اگین, کیونکہ چھوٹے چھوٹے مائل اسٹونس ہیں, جب ایک نئے سر سے انسان شروع کرتے ہیں تو آف کورس اس کا بہت سارا ایک اسپرچلی اپ لفٹ بھی ہونے کا ایک چانس ہوتا ہے نا. الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے سیڑھی چڑھنے کی توفیق دیں. سو ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تیسرے پارے کا آغاز کریں گے آیت نمبر 253 سورۃ البقرہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات. یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر بزرگی دی, ان میں سے کچھ کے ساتھ تو اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بعض پر بلند کیے, اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے روشن دلیلیں دی اور ان کو روح القدس کے ساتھ تقویت پہنچائی, اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے جبکہ ان کے پاس آ گئی روشن دلیلیں, اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا, بس بعض ان میں سے جو ایمان لائے اور بعض جنہوں نے کفر کیا, اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں سے پارے کا بھی آغاز ہے, اور پچھلے پارے کی آخری آیت وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. وہاں اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں, یعنی یہ ساری خبریں جو پچھلی قوموں کی آپ تک پہنچتی ہیں یہ آپ کی رسالت کی دعوے دار ہیں. آگے تل کا رسول سے جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پھولوں کی طرح کسی کو سرخ کسی کو سفید بنایا, اسی طرح انبیاء کرام میں سے بھی عزت اور بزرگی دیتے ہوئے کسی کو ایک چیز میں بڑھا دیا کسی کو دوسری میں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنوع بھی تھا, ایک حسن کا اظہار بھی تھا, لیکن بعد والے لوگوں نے انبیاء کرام کی خوبیوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے تقابل کرنا شروع کر دیا. جب تک نبی تھے وہ تو معاملہ اور تھا, لیکن آج کے دور میں یہی معاملہ لوگوں نے شخصیات کے ساتھ کیا. آئمہ کرام جو دین کے خدمت گزار تھے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اخلاص کے ساتھ پوری تندہی کے ساتھ دین کی خدمت کی اور ایک دوسرے سے وہ محبت بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کے استاد اور شاگردوں میں سے اپنے آپ کو کہلاتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ رہتے راتیں بسر کرتے. لیکن آج امت نے انہی کا نام لے کر امت کو چار ٹکڑوں میں بانٹنا شروع کر دیا. تو اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں کہ علم آنے کے بعد کا اختلاف تو سب سے برا ہوتا ہے, اور ان سارے اختلافات کا حل کیا ہے کہ انسان شخصیات کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پہ لگ جائے اور اصل مقصد پہ فوکس کرے. اور اصل جو دین کا میسج ہے وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ, توحید. اللہ کا وجود نہیں, اس کو سب مانتے ہیں, بلکہ اللہ کا ایک ہونا قرآن کا بنیادی مضمون ہے. جب اس پہ نظر کی جاتی ہے تو بہت سارے اختلافات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 254 سے لے کر سورۃ البقرہ کے اختتام تک تقریباً کم و بیش کچھ نہ کچھ بیچ میں اور چیزوں کو لینے کے بعد مال کی باتیں ہیں. ہم نے پوری سورت کے اندر مختلف چیزوں کو دیکھا, اور اب یہاں سے آگے وہ حصہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے مال کے خرچ کرنے اور مال کی اہمیت کا سبق دیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی آیت ہی شعور کو بیدار کرنے والی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی نہ دوستی ہوگی. مطلب کیا ہے کہ ایک ایکسپائریشن چیک ہے تمہارے پاس اور وہ تمہاری موت کے ساتھ ہی ایکسپائر ہونے والا ہے. اور بعض اوقات کچھ نیکیوں کے موقع ہوتے ہیں, جب وہ موقع چلا جائے تو آپ وہ نیکی کر نہیں پاتے. تو لہٰذا ہر بندہ نیکی کو ایک تحفہ سمجھے, ایک اللہ کی رضا اور اللہ کی قربت پانے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے کر لے. مستقبل کی امید میں یا مستقبل میں کرنے کے خیال میں بڑی بڑی نیکیوں کو نہ چھوڑے. ہر انسان کے حصے میں ہر نیکی نہیں آتی. یاد رکھیے کہ اگر آج میں اور آپ پورے شعور سے بھی یہ چاہیں کہ ہم نیکی کے معاملے میں ہجرت کی نیکی کر لیں, کہ ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کر دیں, تو ہم میں سے آج کسی کے پاس اس کا چانس نہیں رہا. بلکہ لا ہجرت بعد الفتح کے لفظ ہمیں بتاتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اب وہ ہجرت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جو کر چکے ہیں, اور آپ آج بدر کی نیکی نہیں پا سکتے, ہم غزوہ خندق کی نیکی نہیں پا سکتے, تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہاں ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو نیکی کا موقع تمہیں آج ملا ہے اس کو نعمت سمجھو, اور خاص طور پہ اگر وہ نیکی مال سے متعلق ہے تو اس کو رکھ لو. جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو عموماً طبیعت کھنچنے لگتی ہے. وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی قدر نہیں. جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس پہ ہم ہزاروں بھی خرچ کرتے ہیں, کیونکہ چیز سامنے دکھتی ہے. آپ لاکھ خرچ کرتے ہیں, آپ کے گھر میں مشین آ جاتی ہے, آپ کے گھر میں گاڑی آ جاتی ہے. آپ ملین خرچ کرتے ہیں, آپ کے سامنے جیتا جاگتا ہے گھر دکھتا ہے. اللہ کے راستے میں کون خرچ کرے؟ اللہ تو دکھتا نہیں. تو کہا آؤ پھر تمہیں بتائیں کہ کس کے راستے میں تمہیں نیکیاں کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. آیت الکرسی, جس کو کہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت کہتے ہیں. 25 اسماء و صفات ہیں اس ایک آیت میں, اللہ تعالیٰ کی صفات, جن کو سن کے شیطان اس گھر سے اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے. اور اگر عقیدے کے ساتھ صحیح طور پہ یہ پڑھی جائے تو جنت اور انسان کے بیچ میں جو فرق ہے صرف وہ موت کے, مرتے ہی ایک انسان جنت میں پہنچتا ہے. تو یہاں آیت الکرسی سے ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی معرفت انسان کو اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنے کے لیے نہ صرف تیار کرتی ہے, بلکہ وہ خود پہ رحم کھانے کے بجائے اس کو اپنی آنر سمجھتا ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی ذات کو کسی کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہ تو خود قدیر ہے, الحی ہے اور القیوم ہے. اس میں جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے, ہلکا سا دیکھیں, پہلے لفظ اللہ ہے, اسی کے ساتھ الہ ہے, پھر الحی, پھر القیوم, پھر اللہ کی صفت, نیند اس کو نہیں آتی, پھر اگلی صفت اس کو اونگ نہیں آتی, پھر اگلا اس میں اللہ کی صفت ہے کہ وہ پورے زمین اور آسمان کا مالک ہے, پھر شفیع ہے, اللہ کی سب نے کوئی سفارش نہیں کر سکتا, پھر اس حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے, اس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے, پھر ان دونوں کی حفاظت ان کو تھکاتی نہیں, وہ علی اور عظیم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت دینے کے بعد کہہ دیا, اب جس کو پتہ چل گیا, جس کو اللہ کی معرفت ہو گئی, اب وہ اپنی خوشی سے اللہ کی طرف آئے گا. لہٰذا لا اکراہ فی الدین, کسی کو دین کی طرف بلانے میں کوئی جبر نہیں, زبردستی کے سودے نہیں, کوئی برکت نہیں ہوتی زبردستی کا دین کا کام کرانے لے. یقین کرے وہ کام ٹھہر جاتا ہے. کبھی زبردستی آپ آزما لیں تو اس چیز کو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا دل کے اوپر لکھی جاتی ہے یہ بات کہ جو دین کا کام کوئی بندہ اپنے دل کے جذبے سے کرے گا وہ نیکی باقی رہے گی، اور جو ماری باندھی نیکی ہوگی نا وہ کچھ عرصے کے بعد خود ہی ختم ہو جائے گی، خیر نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کی ذات نے اپنی ذات کا تعارف کرا کے کہا کہ اب چھوڑ دو لوگوں کو کھلا. اللہ نے جیسے ہمارے دل کو دھڑکایا، جیسے آنکھوں کو جھکایا، دلوں کو بھی اسلام کی طرف لا سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ نہیں. کیونکہ قد تبینا رشد من الغی، ہدایت واضح ہے، گمراہی واضح ہے، سب کو پتا اچھا کیا برا کیا ہے، اور سب کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو. سب کو پتا اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اس کی طرف آنا چاہیے، لیکن آتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بیچ میں طاغوت ہے. اللہ کی طرف آنے کے لیے طاغوتوں کا انکار کرنا پڑتا ہے. اپنا نفس طاغوت بن جاتا ہے، معاشرہ طاغوت بن جاتا ہے، مال طاغوت بن جاتا ہے، اولاد طاغوت بنتی ہے، کسی کو شاپنگ، کسی کو کھانے پینے کا شوق، دعوتیں، سوشلائزنگ، یہ سارے طاغوتوں کا انکار کر کے یومن باللہ ہی جب ہوگا تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. شعور کے ساتھ جب انسان راستے کے سارے لا خداؤں کو ختم کر کے اللہ کو تھام لیتا ہے، پھر کوئی بہت کم ہوا کہ پلٹ جائے اسلام کی طرف سے آنے کے بعد. اس لیے فرمایا کہ تم سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. آنا تو چاہتے تھے اللہ کی طرف، تو کیا پھر اللہ نہیں آنے دیتا؟ نہیں، اللہ کی طرف کوئی آنا چاہے تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو ایمان والے دل کے ساتھ اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کا اظہار کیا ہے؟ کہ اللہ ان کو اندھیروں سے روشنیوں میں لے آتا ہے. نفس کے اندھیرے، حب دنیا کے اندھیرے، اور تعصبات کے اندھیرے، ظلمتوں کے اندھیرے، اللہ اس سے نکال کر قرآن کے اور اسلام کے نور کی طرف لے آتا ہے. اس کے برعکس جو اللہ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے، ان کے دل کفر والے دل ہیں، اور ایسے کافروں کے دوست طاغوت بن جاتے ہیں. جو یخرجونہم من النور، جو ان کو نور سے ظلمات کی طرف لیتے ہیں. اگر آپ ان دونوں کو اوپر نیچے رکھ کے دیکھیں تو من اور الہ کا ہی فرق ہے. دونوں جگہ دیکھیں ظلمات بھی اور نور بھی ہے، من سے الہ طرف ترتیب پلٹ دے تو کہانی پلٹ جاتی ہے. اللہ اپنی طرف آنے والوں کو کبھی اندھیروں میں نہیں رکھتا، اور طاغوت جو بظاہر بڑے چکا چون والے بھی دکھتے ہوں، وہ کبھی بھی انسان کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتے. اولئک اصحاب النار، تو جہنم کے ساتھ ہی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جہنم سب سے تاریخ گھڑا ہے، ایسی اندھیرے کہ جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے. اس کے بعد آیت نمبر 258 سے لے کر 260 تک تین طاغوتوں کا تذکرہ ہے. ایک طاغوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کی شکل میں تھا، جس نے اس دور میں ان کے ساتھ مقابلہ کیا. نمرود اس کو کہتے تھے، خدائی کا دعوے دار تھا. ابراہیم نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو دعوت دی، اور اس بات کو کسی بحث مباحثے میں ڈالنے کی بجائے اس مناظرے کو دعوت میں بدل دیا. اس نے الجھنا چاہا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی باتوں میں الجھنے کی بجائے اس کو دوسری دلیل پیش کر دی، اور آخر میں کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا. وہ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں لا سکا، جبکہ اس نے اپنے زوم میں ایک مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرنے کا دعویٰ بھی کر لیا. حقیقت سمجھ آ گئی، لیکن اس کے باوجود ایمان نہ لایا. کیوں؟ کہ راستے میں تکبر تھا. طاغوت کون سا تھا اس کا؟ اپنا نفس. انا ربکم، سب سے بڑا دعوے دار جو انا ربکم کا ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے. جس کے اندر تکبر اور کبر ہوگا اس کو بات سمجھ آ کر بھی سمجھ نہیں آئے گی. دوسرا واقعہ 259 میں اوکلتی مرہ سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر پہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے. اسی واقعے کی بنیاد پہ یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. سارے یہود نہیں کہتے، ان کا ایک خاص سیکٹ ہے جو کہتا ہے کہ چونکہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک فوت کرنے کے بعد زندہ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں گے. نعوذ باللہ، یہ صرف ایک اٹکل کی بات ہے. یہاں طاغوت کیا تھا؟ شک کہ شاید مرنے کے بعد اللہ زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں. نبیوں کو اللہ تعالیٰ وہ چیز کھل کے دکھاتا ہے جو کہ عام لوگوں کو اشارہ قطعتاً بتائی جاتی ہے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان والے کے دل میں کبھی کوئی شک کی بات آ بھی جائے تب وہی کفارہ ہوگا جو کہ قسم توڑنے کا ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا، کپڑے یا پھر 3 روزے رکھنا. پھر آیت نمبر 271 میں خرچ کرنے کی مختلف صورتیں. نمبر 1، تبدو صدقات، کھول کے دو، سب کو دکھا کے دو تو بھی اچھا. ہاں اگر تم اس کو چھپا لو اور فقیروں کو دے دو تو بھی اچھا، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، یعنی صدقہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. خرچ کرے ظاہر کے چھپا کے، دونوں باتوں میں کیا آسان ہے؟ فرض صدقات ظاہر کر کے دینے چاہیے، یعنی آپ زکات دے رہے ہیں تو کسی کے بھی سامنے دے دیں تاکہ دوسرے کو بھی یاد آ جائے کہ میں نے بھی دینے ہیں. کسی آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں، کھول کے دے دیں، سامنے دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کسی انسان کو دے رہے ہیں، کوئی غریب رشتہ دار ہے، کوئی اپنا بیگانا ہے، تو چھپا کے دیں. اور اسی طرح نفل صدقے دیتے ہیں ایسے ہی خوشی سے، تو وہ بھی چھپائیں تاکہ آپ کا نفس موٹا نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 272 میں اشارہ ہے ان صحابہ کی طرف جنہوں نے اپنے ان رشتہ داروں کو دینے سے ہاتھ روک لیا جو دین پہ نہیں تھے، اور کہا کہ اچھا جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے ہم تمہیں نہیں دیں گے. تو کہا لیسا علیک ہداہم، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو خرچ آپ کریں گے اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. تو لہٰذا کبھی کسی کو یہ کہنا کہ پہلے نیک بنو پھر دوں گی، قرآن پڑھو پھر دوں گی، یہ درست طریقہ نہیں ہے. وہ نمازیں بھی شروع کر دے گا تو ہو سکتا ہے وہ مقصد صرف آپ کے کپڑے لینے ہوں، تو تبلیغ کرنا اور ہوتا ہے، اور دھونس کے ذریعے سے کسی کو نیک بنانا اور بات ہے. تم جو خرچ کرو ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہو، اور جو تم دو گے پورے کا پورا تمہارے سامنے ہوگا. آیت نمبر 273 میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کاموں میں اس طرح گھر جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. یہ کوئی ہینڈی کیپ لوگ نہیں ہے کہ صرف سبیل اللہ، نہ کوئی یہ جیلوں کے قیدی ہیں. یہ کون ہے جنہوں نے خود کو خود قید کیا؟ ان کے پاؤں میں زنجیریں نہیں ہیں، لیکن فرض کی زنجیریں ہیں، مقصد کی زنجیریں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کو مشن بنایا. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لا یستطیعون ضربم فی الارض، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، کوئی کما کھا نہیں سکتے، کوئی پکا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بھرم کیسا رکھتے ہیں کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے انجان شخص ان کو بڑا دولت مند سمجھتا ہے یا بہت کفایت والا سمجھتا ہے. تم کیا کرو؟ تعریفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے پہچانو. ان کی عادت کیا ہے؟ لا یسلون الناس الحافا، یہ لپٹ لپٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے. تو وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. تو آگے بھی یہ سلسلہ چلے گا، لیکن یہاں رخ پورا ہوا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آیت میں ایک ڈفرنٹ پیکج ہے. ہر بندے کو اللہ نے نیکی کے موقع دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ میرے دل سے مال کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال لے. اللہ کے نبی کی دعا میں ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں جو کچھ بھی دیا نا، ان سب چیزوں کو تیری محبت کو پانے کا ذریعہ بنا دے. ایک دعا میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ جب دنیا والے دنیا کی چیزوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہو نا، اپنی گاڑیوں کو دیکھ کے خوش ہیں، اپنے گھروں کو دیکھ کے خوش ہیں، اپنی چیزوں کو، تو اللہ مجھے اس وقت اپنی عبادت کی خوشی دے. اور ہم اپنے لیے یہی دعا کرتے ہیں. یہاں پہ رکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا تفسیر کا سیشن ختم ہوا. بہت ہی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایمان بوسٹنگ ہے نا، اور کتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا اپنی نیتوں کا. کہ بس مجھے تو ساری بات کا جو خلاصہ وہ یہی نظر آتا نا کہ ہماری نیت، کوئی بھی ہم کام کریں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. سو مینی فیورٹ آیاز. بالکل، کہ اگر تھوڑا سا بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کی بہت ضرورت ہے نا کہ اللہ ہمیں استقامت دے. جیسے ابھی استاذہ جی کہی تھی نا کہ ہمیں کسی بھی اپنی نیکی پہ یہ نہیں کرنا، خالص اللہ کے لیے. بالکل، کنٹینیوس کلیننگ آف نیت، یہ بہت ضروری ہے. اور ہر روز ہمیں کلاس میں آنے سے پہلے بھی ہمیں اپنی نیتوں کا چیک کرنا ہے نا. یہ نہ ہو کہ ہم عادتاً آ رہے ہو یہاں، ٹھیک ہے، so relevant to my present scenario. All points so much important. Subhanallah, true, bilkul na. और ये तो जब भी हम पढ़ते हैं कुरान का मौजा यही है ना, लगता है कि हमारे लिए अभी ये बात हो रही है. ऐसे ही होता है ना, आप सबके साथ भी ऐसे ही होता होगा. जब भी और जितनी दफा भी हम पढ़ लें तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जब हम कुरान खोलते हैं ना तो ऐसे लगता है कि बस ये हमारे साथ ही बातें, अल्लाह ताला हमारे साथ ही बातें करें. तो अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको इस्तकामत दे. आप लोगों ने क्या सीखा, एक एक आयत लिखे अपनी. इसमें तो माशाल्लाह हर आयत ही कह लें कि आप फेवरेट आयत है. अहले दुनिया में बिल्कुल अल्लाह ताला हमें वाकई हमें जो है ना इसमें दे, हमें हमारी आंखों की ठंडक इसमें और इसमें हमें सुकून दे. जब दुनिया वाले दूसरे कामों में हो तो बस अल्लाह सुब्हाना ताला का एहसान है ना, इस पे भी अल्लाह का शुक्र. फौरन दिल करता है कि सिस्टर आयशा मैं आपके लिए माइक छोड़ू, अगर आप आ रहे हैं आपने करना है, अगर आप हैं तो मैं आपके लिए माइक छोड़ देती हूँ, आप ले लें माइक. ओके जज़ाक अल्लाह खैर, मैं माइक सिस्टर आयशा के लिए छोड़ती हूँ, आपके साथ ही क्या करेंगे. जज़ाक अल्लाह खैर.
और अलग तरह की राह में देकर एहसान न जतलाओ. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेसन हम सब के लिए. और मुझे सबसे ज्यादा यही लग रहा था कि हम जब अपनी अपनी पसंदीदा चीजें निकालते हैं, जो कि ऑफकोर्स माल उनमें से एक है कि जिससे इंसान बहुत सारी चीजें और अपने लिए लाइन अप कर लेता है, अच्छा मुझे ये भी करना है ये भी करना है, लेकिन जब हम अल्लाह के लिए देते हैं तो उससे हमें कितनी खैर मिलती है. और आप सब लोगों ने भी डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग देखे होंगे ना. यस, एक रिमाइंडर कि जैसे फकल वाली जो आयत थी और उसमें जो फकल का एक ट्रांसलेशन, तो वो कितनी मोटिवेशन है कि जरूरी नहीं है कि इंसान कोई बहुत बड़ा काम करे, बस एक नियत इखलास होना बहुत जरूरी है. यस, थोड़ा सा ही क्यों नहीं, मगर बस दो जरूर. तो कितनी मोटिवेशन, हमारा दीन कितना मोतदिल है कि हर एक के लिए है, किसी एक के लिए नहीं. तो इंशाल्लाह फिर अब ये के एक करें. जी, तो इंशाल्लाह फिर हम ऐसा कहते हैं कि हम अपने वर्ड्स मीनिंग्स के जो हमारे सेशन होता है यहाँ पर रिवीजन का, इंशाल्लाह हम वो स्टार्ट करते हैं. और उम्मीद आप लोग सब रेडी होंगे जवाब देने के लिए. यस, तो चलो इंशाल्लाह शुरू करते हैं. पारा नंबर 3 से स्टार्ट कर देते हैं. और इसमें सबसे पहली इसी आयत के अंदर ही सबसे पहला वर्ड आप मुझे बताएं कि एक तैताला इसका क्या ट्रांसलेशन है. जी वो आपस में लड़ते. जी बिल्कुल, वहां हम लड़ते, बिल्कुल सही. ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आगे देखते हैं इसी आयत का लास्ट वर्ड यूरीद. यूरीद का ट्रांसलेशन क्या है. जी यूरीद वो चाहता है. वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. और इसका रूट वर्ड याद है आप लोगों को. जी इसका रूट वर्ड याद है. जी इसका रूट वर्ड याद है क्या, राव और दाल. वेरी गुड, वांट के मीनिंग से आते हैं. ठीक है गुड. फिर उसके बाद नेक्स्ट आय के अंदर देखें तो आया 54-54 के अंदर खुल्लतुन. खुल्लतुन क्या है. खुल्लतुन किसको कहते हैं. मेरी दोस्ती. हाँ जी बिल्कुल ठीक. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں شاید 255 کے اندر یعودہ. یعودہ اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یعودہ بہت ہی کامن ہے کہیں کے یہ ورڈ تو ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں. اس کا ٹرانسلیشن آتا ہی تھکاتی اس کو. ویری گڈ, تھکاتی اس کو, بالکل ٹھیک ہے. ناؤ فردر آئی نمبر 256 کے میں دیکھیں گے اس ٹرمس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اس ٹرمس کا اس نے تھام لیا ہولڈ اٹ ٹائٹ, اس نے تھام لیا. اس کا کمپلیٹ ٹرانسلیشن, یعنی اس کا بھی ٹرانسلیشن اب اس کے اندر انکلوڈ کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد, اچھا اس کا ایک روٹ ورڈ بھی بتائیے مجھے کہ اس ٹرمس کا روٹ ورڈ کیا ہے. جی اس ٹرمس کا روٹ ورڈ بھی کیا ہے یہ بھی لکھیں. میم سین کاف. ویری گڈ ویری گڈ ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آیا نمبر 259 پر آ گئے اور یہاں پر سے مجھے بتائیں یہ تسنا کا ٹرانسلیشن کیا ہے. یہ تسنا کیا ہوتا ہے؟ جی یہ تسنا آپ لوگوں کو میری بات آ رہی ہوگی. وہ سڑ گیا, بالکل ٹھیک. یہ تھا سننا, وہ سڑ گیا, گڈ. اچھا پھر اس کے بعد اسی میں آگے دیکھیں تو نک سوہا اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ جی وہ گل گیا بھی ٹھیک ہے, نک سوہا کا بتائیں اب ٹرانسلیشن کہ نک سوہا کا کیا ہے. اس سے آپ لوگوں کی اس سیشن میں ہر دفعہ زیادہ تر پارٹیسپیشن نہیں ہوتی, یا تو اس کا مطلب یہ کہ شاید الفاظ واقعی بھی ہیں تھوڑے سے ہارڈ, تو اس میں آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہوں گے اور لوگوں کو یاد کر رہے ہوں گے نا. جی ہم چڑھاتے اس پر, جی ہم چڑھاتے اس پر یعنی ہم اسے پہناتے, بالکل ہم چڑھاتے اس کو. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 260 کے اندر اور فسور ہننا اس کا ٹرانسلیشن, بس کھلاؤ اپنے ساتھ ان کو, ٹھیک ہے ان کو, بیکاز ہننا اس پر پلورل, اور پھر مائل کرو ان کو, بالکل ٹھیک ہے, ٹیم کرنے کا مطلب. جی ہاں اور جی ٹھیک ہے, پھر ان کو ہلاؤ اپنے پھر ان کو ہلاؤ بس. یس اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو آیا نمبر 261 کے اندر دیکھیں گے اور اس میں سم بولتین کس کو کہتے ہیں؟ سم بولتین سوم بولتین بالی ہوشا بالی, بس ایک سنگل رہے گی اور اس کا جیسے پلورل پیچھے سنابل میں آیا کہ بالیاں, وہاں پر اب بالیاں کہیں ٹھیک ہے, رائٹ, یا بالی بھی کہ تو بھی ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو ان شاء اللہ بھی ایک لاسٹ ہم کہہ لیتے ہیں ٹائم مکمل ہو گیا ہمارا. تو انشاءاللہ آیا نمبر 264 کے اندر دیکھیجئے, اور یہاں پر سے دیکھیے بتائیے تب قلو, تب قلو اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ تب قلو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تب قلو تم باطل کرتے ہو. باطل کا مطلب یہاں کس میننگ میں آ رہا ہے؟ یعنی تم ضائع کرو یا تم برباد کرو. جی بالکل, چھپانے کا جو میننگ ہے چھپاؤ وہ باطن کا ٹرانسلیشن ہے. نون ہو اس کے اندر, باطل جو ہے وہ اس میں ٹرانسلیشن نہیں. ٹھیک ہے جی, کہ جیسے اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ لا تبطلو نہیں تم ضائع کرو یا تم برباد کرو, صدقاتکم اپنے خیر, اپنے صدقات سے اپنے خیرات کو دل منی احسان جتا کے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہوگی ان شاء اللہ. ابھی کہ ہم یہی سب کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم واقعی قرآن کو اتنے اچھے طریقے سے یاد کر لیں, اس کا ہر چیز, اس کے معنی, اس کی تفسیر, اس کی ادائیگی, ہر چیز میں ہمیں ایک طرح سے احسان کا درجہ مل جائے. اور بات بہت بڑی ہے, کہنے میں بہت خان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کی بھی کوئی ایز سچ نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ بھی کہ ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ سیشن اپنا سٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارا ٹائم مینجمنٹ کا ہے, اور امید آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے اس کے لیے. آج انشاءاللہ اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں.
تو بہرحال واپس آ جاتے ہیں ہم اپنے پہلے مقصد پہ. مقصد ایک ہو, جب مسلمان ٹوٹتے ہیں یا تفرقے بازی ہوتی ہے, مقاصد کا فرق ہوتا ہے. ہم سب روڈ پہ چلتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں ہم سب ایک ہی وے پہ چل رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں کوئی 60 میں, کوئی 70 کی سپیڈ پہ. سب لوگ ایک وقت پہ آ کے الگ الگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آگے جب تک ایک روڈ پہ چلنا مقصد تھا رہے, جو ہی ہمارے مقاصد بدلے, میرا مقصد میرا گھر تھا, آپ کا مقصد ہاسپٹل تھا, آپ کا مقصد اسکول تھا, فوراً دیکھیے روڈ سے گاڑیاں اترتی جاتی ہیں. بیٹھ کے سوچا کرے تو لوگ کب ٹوٹتے ہیں. نمبر ایک, ٹوٹنے کی بات جہاں نہیں کری لیکن اشارتاً بات آ گئی ہے تو لکھ لیں. ٹیم ٹوٹتی کب ہے؟ جب غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, جب حقوق اور مفادات کی جنگ لگ جاتی ہے, رسہ کشی ہو جاتی ہے. اور ٹیم کو توڑنے کی سب سے بڑی وجہ شیطان کی چال ہوتی ہے. شیطان کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ جب مسلمان ایک مقصد پہ جڑتے ہیں تو میں ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو اکیلے کو توڑنا چاہتا ہے, وہ توڑ کے کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. اس لیے کہا جماعت کے ساتھ رہو. یہ ہم نے بھی ایک دو جماعت کے ساتھ والی حدیث اپنی پسند سے کئی جگہ موڑ لی ہوئی ہے نا, اس میں بھی اصل میں ٹیم ورک تھا. کہ اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. شیطان کسی کو پہلے الگ کرتا ہے پھر کھاتا ہے. بڑا بیوقوف تھوڑی ہے وہ. اور میں شیطان کی چالیں ایک جگہ پڑھا رہی تھی تو میں نے سوچا جتنی اچھی ٹائم مینجمنٹ اور پلاننگ شیطان کرتا ہے اتنی تو ہم بھی نہیں کرتے. اسی سے سیکھ لیں. پیدا ہوتے ہی بچے کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور موت تک ساتھ لگا رہتا ہے اس کے. تو بہرحال مقصد ایک ہوگا. دوسری چیز عزم اور جذبہ, موٹیویشن. یہ میں نے کرنا ہے, یہ کام میرے بغیر ہو نہیں سکتا. شوق کہہ لیں آپ اس کو, آپ اس کو انسان کی اپنے اندر کی جس کو ارج کہہ لیں. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے جاب اور ایک لفظ ہوتا ہے مشن. زمین آسمان کا فرق ہے. بعض دفعہ آپ کو اپنے مشن کی تکمیل پہ بھی پیسے مل سکتے ہیں. انسان ہے نا, زندگی کے ضروریات ہیں. آپ کو پیسے کسی گورنمنٹ سے مل سکتے ہیں, کسی ادارے سے مل سکتے ہیں, کسی انسان سے مل سکتے ہیں. کیونکہ اگر سارے دیندار بےچارے جو مسجدوں میں فل ٹائم کام کر رہے ہیں, اگر ان کو کھانا پینے نہ ملے گا تو وہ بےچارے لوگوں سے مانگیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ مشن اور جاب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مشن میں بندہ تھکتا نہیں ہے, اس کو وقت کے پورا ہونے کا احساس وہاں سے اٹھا نہیں دیتا. مشن جو ہوتا ہے نا, یہ عزم اور جذبوں کے ساتھ آتا ہے. یہ میری زندگی کا مشن ہے, یہ میرا کام ہے, میں نے کرنا ہے. ہر بندہ ٹیم کا جب تک یہ نہ سوچے ٹیم نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے حرد المؤمنین علی القتال، سورۃ توبہ یا انفال ہے، چیک کر لیجئے گا بعد میں، رغبت دلائیے مومنوں کو قتال پر. غزوہ احد بدر میں جب صف بندی کی، سب کو ان کی جگہوں پہ فائز کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عریش پہ چلے گئے، ایسی جگہ تھی جہاں سے سب دکھ رہے تھے. اور آپ کے ساتھ ابو بکر اس وقت بھی ایک پرسنل سیکرٹری یا مشورے دینے کے لیے یا لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے میں موجود تھے، اور اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوگوں کو رغبت دلا رہے تھے. جب دیکھا ذرا سا سست ہونے لگے لوگ تو آپ نے وہاں سے جوش والی بات کی. حدیث میں آتا ہے کہ غیر مستحق لوگوں کو نہ دیا کرو علم، ضائع ہو جائے گا علم. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی وہ لے لیں کہ جو آپ کو کندن بنائے، تو آپ کو اس کورس میں ایک ایک چیز کو ماننا پڑے گا، وقت سے لے کے، ہوم ورک سے لے کے اور باقی ساری چیزیں. لیت لس نکالیں گے تو آگے کام کریں گے. جو لوگ عزم اور جذبہ رکھتے ہیں نا، اب یہ آپ کا پھر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ مجھے کیسے پتہ چلے میرے اندر عزم ہے جذبہ کہ نہیں، پھر اس کی بھی لکھ لیں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ آنے کے بعد آؤٹ نہیں ہو جاتے، آ تو گئے ذرا ہم کچھ اور کام نہ کر لیں، صرف رول کال نہیں لگاتے، سائن ان سائن آؤٹ کے شوقین نہیں ہوتے. پھر یہ لوگ اس کام پہ آ کر خود ہی کام میں لگ جاتے ہیں جو ان کا کام ہوتا ہے. پھر اسی طرح عزم اور حوصلے کا مطلب یہ کہ ایسے بندوں کو خواب میں بھی اپنے اس کام کے خواب آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، جب تک کوئی چیز تمہارے خوابوں کا حصہ نہ بنے نا، تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا مشن نہیں بنا، وہ ہم اور غم نہیں بنا ابھی تک. پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت رسمی کاروائیوں کے حریص نہیں ہوتے کہ پہلے بیٹھیں، کوئی ہمیں ڈکٹیشن دے، کوئی میٹنگز ہے، یہ ہے وہ ہے، بلکہ یہ کر کے دکھانے والے ہوتے ہیں. پھر عزم اور جذبہ جس میں ہوتا ہے، آپ اس کو اسی طرح سمجھ لیں، ہاں کہ ذرا آپ کہہ تو دے، آپ کے شوہر آپ کو کہہ دے کہ بیگم کل چلیں گے شاپنگ کرنے، جیولر پہ لے جاتا ہوں، پھر دیکھے ذرا اگلے دن صبح میاں کو یاد دلانا پڑتا ہے، آپ کہیں گے ہاں میں تو بھول ہی گئی، رات کو ہی نہیں نیند آتی، خوابوں میں سیٹ پہن پہن کے دیکھیں گے کہ کیا سجرا میرے اوپر ہے. تو جذبہ رسم دکھتا ہے، چال سے دکھتا ہے. بہرحال اب عزم اور فصلوں کو آپ کو دیکھتے ہیں. تیسری چیز، باہمی رابطہ اور افہام و تفہیم کی صلاحیت، کوآرڈینیشن، اور آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کر لیتے ہیں کہ کسی کی کوئی مجبوری ہے تو اس کو فوراً میک اپ کر کے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. رابطہ بہت ضروری ہے. اگر رابطہ نہ ہو، نمبر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں رہتے کہاں ہے، غم کیا ہے، دکھ کیا ہے، کس مسئلے میں رہتے ہیں، تو پھر ہم عموماً لوگوں کو صحیح کام نہیں دے پاتے، یا کام کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کی مجبوریاں نہیں سمجھتے. تو ایک خاص حد تک کسی بھی ٹیم میں لوگوں کے ساتھ رابطے ہونے بہت ضروری ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم آگے جب چلائیں گے تو بات پھر آپ کے گروپس تک آئے گی، تو اس کے لیے بھی سمجھیں کہ پھر گروپ کے جو دو لوگ ہیں یا تین لوگ ہیں یا پورا گروپ ہے، کسی نہ کسی حد تک ان کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے جتنی اجازت دی جائے. یہ نہیں کہ آپ گروپ لیڈر سے فون لے کے ہر وقت ان کو تنگ کیا جائے، یا ایک دوسرے سے ہی کہا جائے اچھا جی تم ہی میرے حصے کی رول کال بھی لگا دینا اور تم ہی مجھے ہوم ورک بتا دو. یعنی آسان طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اچھا جب میں نے لفظ بولا نا افہام و تفہیم، تو اس میں ساتھ ہی مجھے خرابی بھی دکھ گئی، اور وہ کیا کہ بعض دفعہ ٹیم ممبرس کا آپس میں اس قسم کا رابطہ ہو جاتا ہے، وہ خود ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھئی آپ کہاں سے آ گئی، آپ تو آج نہیں تھی. نہیں وہ انہوں نے مجھے فون کر دیا تھا کہ تم چلی جانا، میں آج نہیں جا رہی. بھئی آپ کیا، آپ کا یہ کام تھا، آپ کو بتاتے. بھئی وہ آپ کیوں نہیں، وہ میں نے فلاں کو بتا دیا تھا. افہام و تفہیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مجبوری سمجھے تھوڑا بہت. جیسے آپ دیکھیں، میں نے سنا ہے کہ لوگ نرسنگ کرتے ہیں، چلو بھئی تمہیں آج تم بیمار لگتی ہے، تم بیٹھ جاؤ میں کر لیتی ہوں، یہ مہباری کام میں کر لیتی ہوں. بعض بچوں کے اسکولوں میں کام کرتے ہیں، چلے آپ سے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ آ گئی ہیں، ہم آپ کو چاہیں، اس طرح کی تو ٹھیک ہے. لیکن وہ اس طرح کی، ایک چھوٹا سا جملہ یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو سسٹم کو خراب کرے گی وہ نہیں کرنی. دو کا ایسا رابطہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہ جی ہو گیا ہو گیا، آپ فکر نہ کریں. کیوں نہ فکر کریں، جہاں جس کی ذمہ داری ہے نام تو اسی کا لگنا ہوتا ہے. پھر چوتھی خوبی جو ایک ٹیم میں ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ ہر چیز کے پس منظر میں دیکھنے کی صلاحیت ہو. پس منظر کہتے ہیں، پس کہتے ہیں پیچھے کو، اور منظر کہتے ہیں سین، یعنی بیہائنڈ دا سین دیکھنے کی صلاحیت ہو. ہمیشہ ہر چیز جو سامنے ہمیں دکھتی ہے نا، اصل میں ویسی نہیں ہوتی. تو ہمیشہ جو چیز سامنے دکھتی ہے نا، وہ ٹھیک نہیں ہوتی، بیک پہ دیکھیے، اور اس کو کسی حد تک وزڈم اور حکمت بھی کہتے ہیں، اور یہ آتی ہے اللہ کے خوف سے. اور جو لوگ خاموش رہتے ہیں نا وہ چھپے بھی رہتے ہیں، اور جو فوراً بول دیتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ دیکھیے کہ اجتماعی فائدے کی خاطر انفرادی قربانیوں کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کوئی ایسا کام جو عقل میں نہیں آ رہا، تو صبر کر لیں، پی جائے کہ ضرور کوئی حکمت ہی ہوگی تو ہمیں یہ کہا گیا، اس کام میں بہتری ہوگی تو یہ کہا ہے، تو اڑی نہیں کرنی چاہیے، بیک میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھوا اور خرگوش، کہ دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے فیصلہ کیا، اور اس وقت جو پہلی دوڑ میں کچھوا جیت گیا خرگوش ہار گیا، کیونکہ کچھوا آہستہ آہستہ چل کے وہاں پہنچ گیا جہاں پہ خرگوش تیز دوڑ کے بھی نہ پہنچ سکا، کیونکہ مندر سے پہلے ہی تھوڑی دور وہ سو گیا. پھر اس کے بعد خرگوش کو خیال آیا، تو پھر اس نے اس کو کہا ایک بار پھر جیتتے ہیں. تو اس نے اس معاملے کو اس طرح سے لیا کہ اب پورا سفر طے کر کے ہی پھر سوؤں گا، جب پہنچ گیا تو بس کہانی ختم ہو گئی. اب آج ہم اس کو تھوڑا سا ایک مزید اینگل سے دیکھتے ہیں. شروع میں وہی کہانی ہے اس کے، دونوں نے ایک ریس کی، اور ریس کے شروع میں خرگوش تیز چلا لیکن کچھوا صرف رینگ رہا تھا. خرگوش تیز چلتے چلتے ایک جگہ بیٹھا اور تھک گیا کہ چلو میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی ہے میں تو بھاگ کر بھی اپنا وقت پورا کر لوں گا. تو اس نے وہاں اپنے آپ کو آرام میں رکھا لیکن کچھوا آگے چلا گیا. اب آپ دیکھیے کہ کچھوا آگے نکل گیا، خرگوش پیچھے رہ گیا. سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس، یہ بچپن سے محاورہ سنتے ہیں کہ جو مستقل چلتا رہے اور چاہے وہ سلو ہی ہو وہ جیت جاتا ہے، اس کے برعکس جو فاسٹ ہو لیکن بیچ میں رک جائے وہ ہار جاتا ہے. لیکن یہ اولڈ ورژن ہے. اب کیا ہوا، ایک نیا طریقہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ جیت کا کیا ہے. اس کے بعد خرگوش تھا، اس نے سوچا کہ یہ کیوں ہو گیا، میں کیوں ہار گیا، وجہ سوچی. پھر اس کو سمجھ آئی کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا اور کیئر لیس ہو گیا تھا، ریلیکس، یعنی یہ خام خواہ اعتماد تھا کہ مجھے آتا ہے یہ کام کرنا، مجھے کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا اس نے اپنی خامی کو دیکھا. یہاں ہم سب کے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ جب بھی کبھی کسی چیز کو نہ کر پائیں تو سوچیں کہ میرا کیا قصور تھا، میری کیا وجہ تھی. عموماً ہم ایسے وقت میں دوسروں کو دیتے ہیں، مثلاً کہیں جاتے جاتے ہماری ٹھوکر سے ایک واس گر گیا، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ میں دیکھ کے نہیں چلی، کیا کہتے ہیں یہ گلاس تم نے یہاں رکھا کیوں تھا، ہاتھ لگ کے ٹوٹ گیا، اور کچھ نہ کہیں تو میں کہتی تم نے میری مت ماری ہوئی نا اس لیے میرے سے یہ ٹوٹ گیا. تو دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے اپنا قصور ڈھونڈتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یعنی اف ہی ہیڈ ناٹ ٹیکن تھنگز فار گرانٹیڈ دیئر از نو وے دیٹ ہارٹائز کڈ ہیو بیٹ ہم. یہ کہتا ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اگر واقعی میں اس کو صحیح لیتا، ایسے ہی ایک اپنے لیے لے نہ لیتا، تو کبھی بھی جو کچھوا تھا وہ مجھ سے جیتتا نہ. تو اس نے کچھوے سے کہا کہ آؤ ایک بار پھر مقابلہ کرتے ہیں. کچھوا مان گیا. اب کیا ہوا کہ خرگوش جو تھا وہ تیز بھاگا، بغیر رکے وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گیا، جیت گیا، جبکہ کچھوا بہت ابھی پیچھے تھا، کچھوا ہار گیا. اب کیا ہوا، اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ فاسٹ اینڈ کنسسٹنٹ ول آلویز بیٹ دا سلو اینڈ سٹیڈی. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، چونکہ ہم ٹائم مینجمنٹ سیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے کام کرنے کی رفتار کیا ہوتی ہے، تیز چلتی ہوں کیا آہستہ چلتی ہوں، یا تیز چل کے آدھا بیچ میں چھوڑ کے بس پھر فون پہ لگ جاتی ہوں، سونے لگ جاتی ہوں، کھانے لگتی ہوں. تو اصل چیز کیا چاہیے، فاسٹ بھی کام کرے اور کنسسٹنٹ بھی ہو. تو لوگ سلو کام کرتے ہیں نا، لوگ ایک وقت آتے ہیں ان سے پھر جان چھڑاتے ہیں. گاڑیاں چلاتے وقت آپ روڈ میں دیکھیں جو گاڑی آہستہ چلتی ہے نا، بالآخر سب لوگ اس سے آگے نکل جاتے ہیں، کون اس کے پیچھے رہیں گے. تو زندگی میں اگر ہم سلو کام کریں گے، بات آہستہ کریں، لوگ آپ کے بس ٹھیک ہے میں سمجھ گئی، آپ آہستہ آہستہ چلیں گے، لوگ آپ کے پیچھے نہیں آپ کے آگے چلیں گے، تو آپ ہمیشہ فالوورز ہی رہیں گے اگر آپ سلو چلیں گے. لیڈر بننے کے لیے فاسٹ چلنا پڑتا ہے. اب یہی ہماری آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے، ایک بہت سلو ہے اور ریلائیبل بھی ہے، دوسرا تیز بھی ہے ریلائیبل بھی ہے. تو کون سا جیتے گا انشاءاللہ اس کام میں، جو تیز بھی ہو، ریلائیبل بھی ہو، کنسسٹنٹ بھی ہو، کام کرے بھی اچھا، جلدی بھی کرے اور مستقل مزاج بھی ہو. آپ کتنا ہی اچھا کام کریں، آپ مستقل مزاج نہیں ہے تو کوئی نہیں آپ کو رکھے گا. آپ کے ایک بہت اچھی ریسپشنسٹ ہیں، ویری گڈ، ویری پنکچوئل، بہت کچھ سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہتی ہیں تو ہمیں کیا لگے اس سے، ہم ناروے میں رہتے ہیں. اویلیبلٹی از شرط، آپ پہلے فرسٹ تھنگ آپ کی اویلیبلٹی ہے. آپ کی ساری اسکلس لوگ بعد میں دیکھیں گے. اس لیے ہمیشہ انسان کو کیا ہونا چاہیے کہ اٹس گڈ ٹو بی سلو اینڈ اسٹڈی بٹ اٹس بیٹر ٹو بی فاسٹ اینڈ ریلائبل. تیز کام کریں اور اچھا کریں, سلو نہ کریں. ابھی بھی اسٹوری ختم نہیں ہوئی. اب کچھوے نے کہا اچھا میں کیوں ہار گیا, یہ جیت گیا میں ہار گیا, اب میں کیا کروں. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب میں ایک اور ریس کا مقابلہ کرتا ہوں. اس نے خرگوش سے کہا کہ تم ایک اور میرے ساتھ ریس کرو لیکن اب اس دفعہ ہم ڈفرینٹ طرف چلیں گے. خرگوش نے کہا ٹھیک ہے مان گیا. اب جب سفر شروع کیا تو آپ دیکھیے کہ اس کچھوے نے ایک عقل مندی کی. اس دفعہ جب روٹ ڈھونڈا اس کے بیچ میں پانی آتا تھا, جیسے دریا کہہ لیں کوئی ندی نال ہے. کچھوا پانی میں تیر سکتا ہے, خرگوش جو ہے وہ نہیں تیر سکتا. جو ہی پانی کی جگہ سامنے آئی خرگوش کھڑا ہے. اتنے میں پیچھے سے کچھوا جو ہے وہ تیز آتا چلتا چلتا آ گیا. اب اس نے آ کے تو وہ پانی جو تھا اس کو کراس کیا, وہ جیت گیا, یہ ہار گیا. اب کون جیتا؟ کچھوا جیت گیا, خرگوش پیچھا ہوا. اب اس میں پھر ہمیں سمجھ آتی ہے, اس میں سے کمل کی بات ہے کہ پہلے یہ دیکھیے کہ آپ نے آپ کے اندر خوبی کیا ہے. راستہ شروع کرنے سے پہلے جہاں بھی آپ جا رہے ہیں گزر رہے ہیں وہاں سے دیکھیے کہ رستے میں کوئی دریا تو نہیں آتا ہے. تو پھر جب کبھی ایسے کوئی معاملات ہوں تو اس کو شروع میں ٹیکل کریں. بعض دفعہ ہماری آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں, مطلب فار ایگزامپل کوئی ایک اچھی بات کرتا ہے تو اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو مینجمنٹ میں ہیں وہ کس طرح کے ہیں. یعنی مقصد ساری بات کا یہ ہے کہ کوئی سفر شروع کرنے سے پہلے دیکھیے کہ پہنچنا کہاں ہے. اور عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو منزل کو دیکھ کر قدم اٹھاتا ہے. یہی ہے متقی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کون ہوتے ہیں؟ کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. اب پھر ایک اور موقع آتا ہے. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یہ نہ کہیں کہ نہیں جی ہم نہیں جیت سکتے. اب کچھوا اور جو خرگوش تھے وہ دونوں نے سوچا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم دوست بن جاتے ہیں. کیوں ہم ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہے ہیں, تم آگے میں آگے, مقابلے بازی ہے, تم جو کرو گے میں نے بھی وہی کرنا ہے, آتا ہو کرنا نہ آتا ہو کرنا ہے, جو میں نہیں کر سکتا میں کروں گا. آؤ ہم دونوں دوست بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے دوستی ہو گئی. انہوں نے کہا چلے اب ہم ایک آخری ریس اور کھیلتے ہیں. پہلی تو کمپیٹیٹر بن کے کی تھی نا, تو اب ہم فرینڈس بن کے کرتے ہیں. اب وہی راستہ تھا, جو ہی دریا راستے میں آیا تو خرگوش اور کچھوا پیچھے کا جو سفر تھا اس نے کہا دیکھو خرگوش سے کہ تم تیز چلتے ہو نا تو میں تمہارے کندھوں پہ سوار ہو جاتا ہوں. جب دریا سے پہلے کا سفر تھا اس میں کچھوا خرگوش کے کندھوں پہ بیٹھا, اب آگے آ گیا دریا تو کیا ہوا؟ کچھوے نے خرگوش کو اٹھا لیا. یہ ہے ٹیم ورک. جہاں میری کمی ہے میں آپ کی مدد لے لوں, جہاں آپ میں کمی ہے آپ مجھے موقع دے دیں خدمت کا. تو یہ ہے مورل کہ جب ایک سلو اور ایک فاسٹ بندہ مل کے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے بعد دونوں جیتتے ہیں. یہی ہے, اس کو کہتے ہیں ون ون گیم. تم بھی جیتو ہم بھی جیتتے ہیں. زندگی میں اس کا مزہ اٹھا کے دیکھیں. ہم کہتے ہیں تم جیتے ہو تو میں ہاری, تم ہارے تو میں جیتی. تو اس سٹوری سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ بریلینٹ بنی ہے. اور یہ مقصد جب سامنے ہوتا ہے تو کمیاں بیشیاں پوری کرتے کراتے ایک انسان زندگی میں بہت سارے فائدے لیتا ہے. ہسبینڈ وائف کو دیکھ لیں, ایک اسٹرانگ ہو سکتا ہے, پرسنالٹی میں ایک لو ہوتا ہے, تو کیا یہ کہتے ہیں میرا ہسبینڈ آتا ہی کچھ نہیں, آتا ہی کچھ نہیں, کرتا ہی کچھ نہیں؟ نہیں, آپ اس کی کمزوری کو چھپائیے. اسی طرح بعض بیویاں جو ہوتی ہیں ان میں کمی ہو سکتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ٹیم ورک جو ہے وہ زندگی کا حسن ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ٹیم بن نہیں پاتی؟ موٹے موٹی بات دہرا لیتے ہیں اس کو اینڈ کرتے ہوئے کہ تین عمومی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ٹیم ورک نہیں کر پاتے. پہلی وجہ ہے سکلز کی کمی. سکلز کوئی نہیں ہے, جو کام ایک بندے کو دیا جانا تھا وہ کر نہیں پا رہا. دوسری وجہ ہوتی ہے ٹریننگ کی کمی. سکلز بہت ہے ماشاء اللہ, خوبیاں اللہ نے بہت دی ہیں لیکن کوئی ٹرین کرنے والا نہیں. تیسری وجہ ہوتی ہے سائیکولوجیکل کمیاں, نفسیاتی کمزوریاں یا سائیکولوجیکلی ویکنیسز کچھ ایسی ہوتی ہیں. پھر مزاج کا فرق ہوتا ہے, موڈ کا فرق ہوتا ہے. بعض دفعہ خیالات ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن عادتوں کا فرق ہوتا ہے. پھر بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیکھنا نہیں چاہتے, بعض لوگ دوسروں کو موقع نہیں دینا چاہتے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی. اسی ٹیم کی اسپرٹ کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ٹیم شروع میں اچھی تھی اب ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے, یا اس کے اندر کام کرنے کا موٹیویشن کم ہوتا جا رہا ہے, یا ان کے اندر جوش کم ہو گیا, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک ہم لکھیں, وی ہم, میں کی بجائے ہم کا لفظ ان کو یاد دلا دیں, احساس دلائیے کہ یہ ہمارا کام ہے, بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے میرا یہ کام تمہارا یہ کام, بلکہ ہمارا کام ہے. ان کو سکھائیے کہ یہ کام آپ کا اپنا کام ہے. پھر دوسری چیز احساس ذمہ داری, زیادہ سے زیادہ کام اپنی ٹیم کے ممبرس پہ ڈال دیں, ان کو لگے کہ ہمارے بغیر کام چلے گئی نہیں. راتوں کو بیٹھ کر رابطے ہوں, میٹنگز پہ بات کی جائے, لوگوں کو احساس دلائیں کہ ہم رات کو بھی جاگتے ہیں, دن کو بھی جاگ رہے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے. تیسری چیز اعتماد اور حسن ظن, آپس میں بھرپور قسم کا اعتماد ہو, ایسی سچویشن ایسی حالات پیدا کیے جائیں کہ جس کے بعد لوگ واقعی اپنے کام کو اپنا سمجھیں. اسی میں آپ اگلا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں احساس ملکیت, ان کو یہ نہ لگے ہم امپلائی ہیں, ان کو یہ لگے کہ ہم اونرز ہیں, ہم کام کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا, ہم نہیں کریں گے ہمارا نقصان ہوگا. چند سال ہوئے جاپان کو آزاد ہوئے, لیکن آج دیکھیے ٹیکنالوجی میں وہ کہاں بڑھ گیا. کبھی آپ ان کے ملک کو دیکھیں کیسا سجا سورا ہے, کیونکہ وہ ٹیم بن کے جیتے ہیں. اور انشاءاللہ کسی وقت موقع ہوا تو آپ کو وہ ایک جو زلزلہ آیا تھا کچھ مہینے پہلے جاپان پہ, جاپان میں, اس میں جاپانیوں کا جو بیہیویئر تھا اس پہ بات کروں. ناقص ٹیم وہ ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑا بنا کے پیش کرتی ہے. جی ہوا ہی نہیں, وکیل نہیں تھا, تصویر تو تھی, ہتھوڑی تو تھی, اور آپ تو ہیں, بس کیل نہیں تھا, اس لیے یہ کام پچھلے 8-10 دن سے نہیں ہوا. تو جب لوگوں کو اس میں اپنے کام کا احساس ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ ناروے کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ یہاں وہ کینڈیڈیٹ نہیں جیتتا جو لوگوں کو یہ کہہ دے کہ میں ٹیکس کم کروا دوں گا. لوگ کہتے ہیں کیوں بھائی, آپ کو نہ تو کم کروانے والے, ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا, ہم اس کو مانیں گے. تو جب لوگوں کو یہ فائدہ ہونا, مثال چھوٹی سی دیتی ہوں, اگر جیسے کوئی بھی جگہ ہے, کوئی بھی ادارہ کہہ لیں یا کوئی بھی, وہ کہتے ہیں اچھا جی لیٹ آئیں گے وہ فائن دیں گے, جو چھٹی کریں گے وہ فائن کر دیں گے, جو گھر سے سنیں گے وہ پیسے پے کر کے سنیں گے. آپ کہتے ہیں لو یہ کیا مذاق ہے, یہ کیا دکانداری کھول لی ہے, ایک سوچیے. اور دوسرا اگر وہ آپ کا اپنا کام آپ کہیں گے کوئی بات نہیں, میرے اسکول کو ہی جائے گا نا, پھر کیا. ویسے بھی تو بعض دفعہ میں دیکھے لوگ ہزاروں کے لاکھوں چندہ دے دیتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کر پاتے. تو جب کوئی چیز ہمیں اپنی لگتی ہے ہم کہتے ہیں یہ میرا ہی, یہ میرا ہی ہے, کوئی بات نہیں, یہ میرے پاس ہے, اچھا یہ میرے اسکول کے پاس ہے, یہ اسکول کا ہی ہے, کوئی بات نہیں. تو جب چیز کو آپ کو اپنی لگتی ہے نا, تو ٹیم اچھی جو ہوتی ہے نا, اس کو یہ فیل ہونا چاہیے یہ میرا کام ہے. ان شاء اللہ یہاں پہ ہم اس کو آج کے لیے روکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک امت بنا دیں.
الحمدللہ رب العالمین. سو ماشاءاللہ آج کے ٹائم مینجمنٹ کیا آپ سب لوگوں نے بات سیکھی, اور یہ بھی بتائیں کہ سمرائز کریں اس کو فیو ورڈ میں, تو کیا کہیں گے آج کا لیسن ہمیں کیا سکھا رہا تھا؟ جی آج کا لیسن مزید ہمیں کیا سکھا رہا تھا, کیا آپ کہیں گے اس کے بارے میں؟ ٹیم ورک, اور ٹیم ورک میں کس چیز کے بارے میں؟ یعنی اسپیسیفکلی ون ون پالیسی, کہ صرف ناٹ آئی بلکہ وی, بالکل, کہ یہ چیز فوکس کریں. جی ہاں, میں نہیں ہم کہنا ہے, بالکل صحیح. اور اس میں فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سوچ رہا ہو یہ کہ نہیں اگر دوسرا بھی آ جائے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے نا کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ, وی نیور نو کہ ہم اس دنیا سے کب چلے جائیں, تو ہمارے پیچھے ہمارا کوئی نام, یعنی کہ ہمارا صدقہ جاریہ وہ چلتا رہے, کیونکہ اب ہم تو نہیں, کیا نہیں کر سکتے. یس, اور کسی اور کو ہیلپ کر کے ہم اس کو بھی ایک طرح سے کر کے, لیکن ان ریالٹی اپنا ہی فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک مقصد ہو, بالکل, جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو اپنا مشن بنائیں, صحیح, اور ٹیم کے کاموں کو کی کمیوں کو مل کر پورا کرنا چاہیے ہے. جی بالکل. اینڈ وی لرن آلسو ڈسپلن ان لائف, صحیح, اور اسٹرانگ ٹیم ہو جائے گی اس کے ذریعے نا, بالکل صحیح. ٹیم ورک از زندگی کا حسن ہے, صحیح. جیسے ہم یہ بھی اتنے تفصیل سے بھی سیکھتے ہیں نا کہ پوری کائنات ہمیں بہت بیوٹیفل منظر پیش کرتی ہے نا, جو ہمیں بڑا ریلیکس کرتی ہے, خوش بھی کرتی ہے, اور بہت کچھ اور فائدے دیتی ہے. تو وہ بھی تو سب ٹیم ورک سے ہو رہا ہے, کتنا بہترین, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو ہم بھی اگر اسی طرح سے کوئی ٹیم ورک میں کام کریں گے تو اس سے ہم بہت اچھا کریں گے جی. حسن ظن اور اعتماد آن ٹیم ممبر جی, اور ٹیم کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا چاہے آپ کتنا ہی کر لیں, اور جو ہوتا ہے وہ آف کورس کے بہت ادھورا ہوتا ہے. پھر یہ کہ ہم بہت جلدی اس میں ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, چیزیں چلتی نہیں بلکہ رک جاتی ہیں. یس, حسن ظن اور اعتماد اور ٹیم ممبر, یہ جو اب آپ نے بات کری کہ حسن ظن اور اعتماد یہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے پھر ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا بہت ضروری نا کہ ہم کسی کے ہماری اپنی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے پھر اس کام کے لیے. یعنی سبحان اللہ کہ انسان اپنی تھوڑی سی چیزوں میں اصلاح کر لے تو اوور آل ہی بہت زیادہ خیر پھیلنے لگ جاتی ہے نا جی. سو الحمد للہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے لسٹیں بنائی یا کوئی ایسا جو ہوم ورک آپ کو پچھلی آڈیو میں دیے گئے تھے, پچھلے لیسن میں دیے گئے تھے, اس میں سے کتنا ریکویز پہ امپلیمنٹ کیا؟ جی ٹیم ورک سے انسان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل, ٹیم ورک سے انسان کو پھر وہ مل جاتا ہے احساس ذمہ داری, یہ ہو کہ آپ دین کو اپنا کام سمجھیں. جی بالکل, یعنی کہ انسان اپنے دین کو اپنی ایک رسپانسبلٹی, ایک جاب سمجھے. آپ دیکھیں کہ جنرلی ہم سب دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر جاب کرتا ہے تو اس کے لیے کتنی آسانی کی جاتی ہے نا, لیکن جب دین آتا ہے تو اس میں ہم بس کہتے ہیں بس کر دو, جو ہو رہا ہے وہ کر دو. وائی جسٹ وہی کہ جو ہو رہا ہے اس کو ویسا کیوں نہیں کریں جو بہترین ہو سکتا ہے؟ یس الحمدللہ ٹرائی. جی تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو لسٹیں بناتے ہیں؟ یعنی ایک یہ ہیبٹ بھی ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی, یا ابھی ہم نے شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے. کون ہے جو پہلے سے بناتا ہو اور جنہوں نے اپنی ابھی ارادہ کیا ہو کہ اچھا میں لسٹیں بناؤں گی یا میں اس طرح سے کام کروں گی؟ جی آپ سے کس چیز کو یہ آئیڈیا ہے کہ ناؤ یو ہیو ٹو گو لائک دس؟ میں پہلے نہیں کرتی تھی یہ کام, لیکن میں نے تقریباً آئی تھنک 2 years پہلے سے اس کو اس طرح سے بہت کیئرفلی اسٹارٹ کرنا شروع کیا کہ اپنی دعاؤں کی, اپنی چیزوں کی, اپنے ٹاسک کی. بیکاز پھر یہ ہوتا ہے اگر آپ کبھی بیچ میں ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو کھول کے جب دیکھتے ہیں تو آپ کو انتہائی طور پر شرمندگی ہوتی ہے کہ اچھا میں نے یہ نہیں کیا اور اب مجھے پھر کرنا ہے. وہ ایک ریمائنڈر بن جاتا ہے نا. یس, اور پھر مجھے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا وہ وقت کیسا تھا کہ جب میں اتنی زیادہ انتھوزیاسٹک تھی اس چیز کے بارے میں, آج میں اس کے بارے میں اتنی انتھوزیاسٹک نہیں ہوں. اٹ مینس کہ مجھے اس میں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. یعنی چند الفاظ ہیں لیکن ماشاء اللہ دے امپیکٹ الاٹ. I always do very good اور I usually make بہت اچھی بات ہے. I will انشاءاللہ, that's very nice. Make little bit in planning. الحمدللہ ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ترتیب دے رہے ہیں الحمدللہ, یہ بہت اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ we'll try to start. جی بالکل, بیکاز وہ مجھے مطلب آپ دیکھیں کہ اتنی اچھی اچھی جو ڈائریز کس کس کو لینا اچھی لگتی ہیں, سب کو ہی اچھی لگتی ہوں گی آئی تھنک. مجھے ان چیزوں کا بہت زیادہ شوق ہے اور آئی تھنک عورتوں کو عام طور پہ ان چیزوں کا شوق ہوتا بھی ہے کہ اچھی اچھی ڈائریز ہوں ان کو آپ کے پاس, آپ ان کے اندر اچھے کام یا اچھے نوٹس لکھیں, کچھ بھی اس طرح سے بہترین کام لیں جو نا. تو آپ دیکھیں گے کہ یو نو کہ کوئی اور بھی دیکھتا ہے بعض اوقات تو اس کو بھی ایک موٹیویشن مل جاتی ہے کہ کسی اور کو پتا چلتا ہے اچھا آپ نے یہ کام کیا ہے, تو پھر وہ بھی ایک سائلنٹ تبلیغ بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات ہمارے اتنے چھوٹے چھوٹے اعمالوں کی وجہ سے. تو الحمد للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں مزید سیکھنے کے مواقع دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کہ ہم اپنا نیکسٹ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے, ٹائم مینجمنٹ یہیں سم اپ کرتے ہیں. اور اب ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک ماڈلنگ کی طرح سوچنے لگ جائے کہ ایک دائی کی حیثیت سے مجھے کیا کچھ سیکھنا ہے. یس ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی آپ نے اس والیم جو بننے کا سیشن ہے ہمارا. کیا کیا سیکھا آپ لوگوں نے, جو نئی بات آپ کو اس سیشن سے ملی ہو لکھیے ذرا, جسٹ ٹیکنگ اے فیڈ بیک کہ اس سیشن سے آپ لوگوں نے کیا کیا باتیں سیکھی جو آپ کے لیے نئی تھیں. اب تو یہ ہونا ہے کہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا, انہیں فائدہ دینا ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کو جما کے رکھے. آمین. تو کیا باتیں آپ لوگوں نے سیکھی؟ بہت چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں. آئی تھنک کہ آپ میں سے اکثر جن کے بچے ہیں تو وہ ضرور ان کے ساتھ میں اس کو یوز کر رہے ہوں گے. یس, بیکاز چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بیبی اسٹیپس ہوتے ہیں, مگر ان کا افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. رائٹ, ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اس کتاب کا چھٹا چیپٹر یعنی 6 ٹاپک دیکھیں گے. مخاطب لوگوں کو قریب کرنا,
یعنی جن سے آپ خطاب کر رہے ہیں، جن سے آپ بات کر رہے ہیں، ان کو اپنے قریب بٹھائیے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے اور اچھا استاد ہمیشہ اس چیز کی کوشش بھی کرتا ہے اور اس کے لیے تھوڑی بہت ایفرٹ کرنی پڑے تو وہ بھی کرتا ہے، کیونکہ جو جتنا قریب بیٹھتا ہے اتنا زیادہ لیتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ درس دینے جائیں یا کہیں کلاس ہو، لوگ کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر ہے. یہ عموماً جمعے کے خطبات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دیوار پہ بیٹھا ہے، کوئی خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی اپوزٹ طرف، تو بات کنوے نہیں ہوتی. تو اس کی اہمیت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چندہ حدیث سے بھی ملتی ہے کہ علم کے سیکھنے اور سمجھنے میں استاد اور طلباء کے قریب ہونے کی کتنی اہمیت ہے. آپ اس بات کا خصوصی اہتمام بھی کرتے تھے، خطبے کے دوران آپ قریب ہونے کی رغبت دیتے، اور اسی سلسلے کی ہم دو چیزیں دیکھیں گے. پہلی حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخترو الذکر وتنو من الامام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. نصیحت میں حاضر ہو جاؤ اور امام سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ یقیناً آدمی امام سے دور ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ جنت میں داخل بھی ہو گیا تو اس کو مؤخر کیا جائے گا، یعنی اس کا داخلہ دوسرے لوگوں کے بعد ہوگا. اب دیکھیے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے دوری کو خسارے کا ذریعہ قرار دیا اور دوران نصیحت امام کے قریب بیٹھنے کی رغبت دلائی ہے. اس حدیث سے امام ابو داؤد نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے باب الدنوب من الامام عند الموعظہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کے دوران امام کے قریب ہونے کا باب، بوقت نصیحت امام سے قریب ہونے کی بات. علامہ طیبی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی آدمی خطبہ سننے میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے اور صف اول سے بھی جو کہ مقربین کی جگہ ہے، یہاں تک کہ نچلے درجے کے لوگوں کی صف میں مؤخر کیا جاتا ہے. اس حدیث میں پیچھے رہنے والوں کی کوتاہی اور کمکلی کو آشکار کیا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلندیوں کی بجائے پستیوں میں رکھا. اب ہم نے مسجد میں جا کر خطبہ سنا ہے کہ نہیں سنا، اس کو تو چھوڑیے، ہم اس کا اندازہ ہر کلاس میں ان اسٹوڈینٹس کی حرکت سے کر سکتے ہیں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں. بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایز اے ٹیچر کلاسز میں، اور خاص طور پہ جب آپ کسی ایسی جگہ میں جائیں جہاں لوگ پہلے سے کچھ یوز ٹو نہیں، ویسا درس ہے. جس کو جو جگہ کمفرٹیبل لگتی ہے وہ وہیں بیٹھنا پسند کرتا ہے. کسی کو صوفہ مل گیا وہ وہاں سے ہلے گا نہیں، کسی کی نظر دروازے پہ رہنی چاہیے تو وہ اس طرف منہ کر لے گا، کوئی بچے کو بھی ساتھ بہلا رہا ہے. یہ چیزیں انتہائی تکلیف دیتی ہیں. بہت کم لوگ شاید یہ بات جانتے ہوں گے کہ جو بھی کوئی اسپیکر اسپیچ دے رہا ہوتا ہے یا ٹیچر ٹیچ کرتا ہے، اصل میں اس میں بہت بڑا حصہ سننے والوں کا ہوتا ہے. صرف نظریں ہی ادھر سے ادھر ہل جاتی ہیں سننے والوں کی، تو بات کرنے والا اپنی بات کو کنٹینیو نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی توجہ بھی بھٹکتی ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے. اس کے لیے پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں انسان کی اپنی زندگی میں ہو سکتی ہیں. مثلا آپ کہیں جاتے ہیں، روم بہت بڑا ہے، انہوں نے بہت دور آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا اور لوگ پیچھے آپ سے قریب ہو جائیں، چھوٹا کمرہ چوز کر لیں. اگر بڑی جگہ ہے تو اس کے سائڈ پہ کوئی ایسا کونا چوز کیا جا سکتا ہے کہ بس اس کے اور ٹیچرز کے بیچ میں اور کوئی نہ ہو. مثلا آپ ذہن میں لائیے ایک مسجد ہے، بہت بڑا ہال ہے، اب آپ کو لوگوں نے درس کے لیے بلایا یا آپ ٹیچ کر رہے ہیں یا کوئی اور موقع بھی ہوتا ہے، یا آپ کسی شادی میں تھے اور وہاں لوگوں سے بات کرنی ہے، تو آپ کیا کریں، اس کا ایک کونا چوز کریں، پیچھے بالکل کونے میں چیئر لے دیں اور وہاں آپ چیئر جب ٹیچر کی رکھوائیں گے تو ساتھ ہی سامنے لوگ بیٹھ جائیں گے، کم سے کم ڈسٹرپشن ہو. میں نے فیل کیا کہ جتنا چھوٹے کمرے میں زیادہ لوگوں کے بیٹھنے سے بات سمجھ آتی ہے نا، اتنی بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھوڑے لوگوں سے بات سمجھ نہیں آتی. بڑے بڑے ہالز میں بھی بات ہو سکتی ہے اچھی، شرط کہہ کے انتظام اچھا ہو، جتنا روم ہے اتنے لوگوں. تو یہ ایک بہت گہرا اصول ہے. کبھی بھی کسی کو آپ کوئی بھی انسٹرکشن دیتے ہیں تو اس میں یہ چیز سامنے رکھیے کہ آپ کتنے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا جی اتنے، تو پھر اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ کمرہ ہی ٹھیک ہے، مائک کا پراپر انتظام ہونا چاہیے. بعض لوگ اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے کہ مائک کی اہمیت ہے، کیونکہ یہاں چونکہ بات ہے نا کہ مخاطب لوگوں کو قریب کرنا ہے، تو اسی رنگ سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مائک کی ضرورت ہی نہیں، نہیں 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 آپ ذرا اونچی بول لیجئے گا، اچھا آپ کرسی بیچ میں لے آئیے گا، اچھا لوگ آ جائیں گے۔ جب تک مائک صحیح آواز سے کام نہیں کرتا لوگوں کی توجہ ہی نہیں آتی۔ تو اس سے ہمیں اپنے لیے عمل کی یہی بات لینی ہے، قریب ہوں، اور آپ اگر سننے کے لیے جا رہے ہیں تو کوشش کریں آگے بیٹھے۔ کچھ لوگ پورا ہال آگے خالی چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، شاید وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری حرکتیں کوئی نوٹ نہ کرے، اگر ہم اٹھیں ہم ہلیں جلیں کچھ، اگر کھانا چاہیں تو کھا لیں، لیکن یاد رکھیں کہ محروم ہوں گے۔ روایت کتنی زبردست ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل بھی ہو گیا تو پوسٹ پون کر دیا جائے گا اس کا جنت میں جانا۔ اب اس کو اس طرح امیجن کریں جیسے کسی بڑی سی مسجد کے بالکل آخری کونے میں امام کا ممبر ہے نا، اور ڈور ہے شروع میں، کافی بڑا ہال ہے۔ اب اگر کوئی وہاں سے نکلنے لگتا ہے تو پیچھے بیٹھتا ہے تو وہ فوراً نکل جائے گا نا، اور جس کو امام صاحب تک آنا ہے تو وہ وہاں سے کتنی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے آئے گا نا۔ تو بس دیکھیں کہ دنیا میں ایک ٹیچر کو ملنے کے لیے، ایک استاد کو دیکھنے کے لیے، یا کسی بھی درس دینے والے سے بات کرنے کے لیے اتنی دور سے جانا مشکل لگے گا، تو آپ اسی کو آگے لے لیں کہ جنت میں جانا اس شخص کا جو بالکل دروازے کے قریب بیٹھا ہے وہ کیسا ہوگا، اور جو بالکل اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہوگا اس کا کیسا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اختصل یوم الجمعۃ وغسل وبکر وابتکر وجنا واستمع وانصت وکان له بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها۔ جس نے جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، صبح سویرے مسجد کی طرف نکلا، خطیب کے قریب ہوا اور خوب توجہ اور دھیان سے سنا، اس کے لیے اٹھائے جانے والے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چار اعمال کرنے والوں کو بہت ہی بڑی خوشخبری دی ہے کہ ان کے ہر قدم کے عوض ایک سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ہے، اور انہی چار اعمال میں سے ایک عمل دوران خطبہ خطیب کے قریب ہو کر بیٹھنا بھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ قریب کی کرسیوں کو چھوڑ کر جب لوگ دور بیٹھتے ہیں تو وہ اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں۔ کبھی اس طرح کی پریکٹیکل سچویشن پیش آئے تو میں صرف محفل میں اس بات کے بوجھ سے بچتے ہوئے کہ بہت ہی اب رولز ہیں جی آگے آئیے، یہ خالی ہے جی وہ ہے، کیونکہ جہاں آپ بالکل انفارملی بات کرنے جاتے ہیں نا وہاں آپ سیون انسٹرکشنز نہیں دے سکتے اور نہ دینی چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ پوری باتیں پروٹوکول، جو اسٹوڈینٹس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جا کے ادھر سے چیزیں ہٹائیں یہ کریں وہ کریں، تو عام لوگ اس چیز کو پھر وہ یوز ٹو چکے نہیں ہوتے تو اس کا غلط مفہوم بھی لیتے ہیں اور وہ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو بھی اسٹوڈینٹس جائیں یا ہیلپرس ہوتے تو میں نے کہتی ہوں کہ ٹیک اٹ ایزی، اگر درس میں کچھ لوگ اس طرح کے دکھ رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ درس نہیں سنتے تو پھر بہت انسٹرکشنز نہیں دینے کی ضرورت۔ پھر میں ان کے ساتھ کیا کرتی ہوں کہ میں ان کو اس طرح سے شامل کرتی ہوں، جیسے مجھے فیل ہوا کہ سامنے کی کرسیاں خالی ہیں کوئی کچھ نہیں کچھ، تو میں ان کو ایسے ہلکی سی بات کرتی ہوں کہ دیکھیں فرنٹ کی کرسیوں کی تو زیادہ قیمت ہوتی ہے، قریب میں تو بیٹھنے والوں کو زیادہ پے کرنا پڑتا ہے عموماً جب لوگ کسی بھی بڑے ایسے پروگرام میں جاتے ہیں یا سنیما ہالس میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے عموماً دیکھے لوگ اس بات کو سن کے خوش بھی ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، تھوڑا سا لائٹ سی بات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اٹھ کے آگے آ جاتے ہیں۔ اس طرح گیپ فیلز کو میں نے آج کل کس طرح سے فیل کروانا شروع کیا ہے اپنی کلاس میں، تو میں نے کہتی ہوں کہ دیکھیں کون جو ہوتا ہے جس کو مکئی یا چھلی بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں، کیسی اچھی لگتی ہے پوری سیدھی لائنوں میں نا، اگر آپ کو کوئی ایسی کارن دے کہ جس کے بیچ بیچ میں سے کہیں دانے ایک لائن سے نکلے ہوئے کہیں دوسری سے، تو آپ کو کیا فیلنگ آئے گی؟ یہی فیلنگ آئے گی نا کہ کسی نے آپ کو بائٹس لے کے دیا، وہ بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی جگہ خالی ہوں گی وہ اس کی فریشنس ختم کریں گی۔ تو بس مجھے لائنیں آپ کی ایسی لگ رہی ہیں کہ بیچ میں سے کسی نے کھایا ہوا۔ تو اس طرح لائٹ سے بات کرنے سے اگلے کا شعور بھی بیدار ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپ کے قریب بھی آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو قریب بیٹھنا اور بلکہ اس میں سامنے بیٹھنا بھی رکھیے کہ بالکل فرنٹ پہ بیٹھنا، ہمارے جسم سے ریس نکلتی ہیں اور وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں حقیقت میں دوسروں کی طرف اور دوسروں کو ہمارے قریب کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جسم میں ویسے بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے نا، تو آپ بچے کو اپنے قریب کریں تو آپ کو اس کی گرمی محسوس ہوگی، مثلا بچے کو ماں کی گرمی محسوس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری نظروں سے بھی ریز نکلتی ہے. ہم دوسروں کو بالکل اپنی آئی سائٹ کے بیچ میں لیتے ہیں تو فرق محسوس ہوتا ہے. آپ کو فیل ہونا کہ اگر کوئی آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے تو آپ اس سے مور کیئرفل ہو جاتے ہیں. تو اس میں بالکل شرمانا نہیں چاہیے. اب اگر ہم اس چیز پہ تھوڑی سی بات کریں اپنی پریکٹیکل ٹپس میں کہ ماؤں نے بچوں سے بات کرنی ہے, اور یعنی مخاطب جو ہیں وہ بچے ہیں. ہم ہمیشہ بچوں پہ بات ضرور کرتے ہیں کیونکہ ہر ماں ٹیچر تو نہیں ہوتی, لیکن عموماً عورتیں شادی کے بعد ماں ضرور بنتی ہیں. تو اب آپ اپنے بچے کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں, کوئی بات بتانا چاہتے ہیں, آپ اس کو کیسے کریں گے؟ آپ کھڑی ہیں کچن میں اور وہ بچہ آپ کا آیا ہے باہر سے. جب بچہ باہر سے آیا تو آپ دروازے سے چیخ رہی ہیں, کدھر تھے, کیا تھا, کیا تھا, 100 دفعہ کہا, 1000 دفعہ کہا. ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. بچے عموماً ماں باپ کو ستاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. چھوٹا بچہ کم ستاتا ہے, بڑا زیادہ ستاتا ہے. بچے کے بڑے ہوتے ہی ستانے کا اس کی انٹینسٹی بھی بڑھ جاتی ہے. اب اگر کسی بچے کو اپنے سمجھانا ہے, لیٹ سی اگر چھوٹے بچے سے ہم بات کرتے ہیں, بہترین طریقہ کیا؟ چھوٹا سا بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے نا, اب اس کو کہیں ادھر آؤ بیٹا, قریب آؤ. عموماً بچے ڈر جاتے ہیں, لیکن آپ ان کو فیل نہ کرائیں, آپ خود قریب چلی جائیں, پیار سے اس کو حق دیں, گلے سے لگائیں, پیار کریں, پھر اپنے گلے سے لگے لگے اس کو سہلائیں. ذرا سا خوش والا بچہ جس کو بات کر سکتے ہیں, بالکل قریب جا کے, بیٹا ایسے تو نہیں کرتے, بیٹا آپ یہ کیا کیا, مطلب صرف وسپر کے انداز میں قریب کریں, بات اس تک جائے گی. پھر اس طرح جتنے بچے بڑے ہوتے جائیں, ینگ بچوں کے ساتھ زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کو, چونکہ بچپن سے ٹریننگ ہم نے صحیح نہیں کی ہوتی, تو ہم بھی سارا دن چیختے ہیں. بچے اسکول سے آئے, وہ ڈور میں کھڑے ہیں اور ماں کچن میں کھڑی ہو کے ڈانٹ رہی ہے, اور پورا لیکچر ماں کچن میں کھڑے ہو کے سنا دیتی ہے چاہے بچے نے سنا کہ نہیں. بعض دفعہ اس کے کانوں پہ واک مین لگا ہوتا ہے, بعض دفعہ اس کو ٹوائلٹ جانا ہے, کوئی سوچ ہے, مہمان باہر کھڑا ہے. اب مہمان کو, دوست کو بےچارے کو باہر کھڑا کر کے آئے, اندر سے اماں جو ہے وہ شور کرنے لگی. یہ انتہائی نامناسب طریقہ ہوتا ہے. جس کو بات سنانی ہے اس کو اپنے قریب کریں, فزیکلی بھی اور باطنی طور پہ بھی. لوگ آپ کی بات سنیں, پھر ان کو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی بات کا, اور آپ کو بھی پھر فائدہ ہوگا. ایک بات ہمیشہ میں بولتی ہوں ان باتوں میں کہ دیکھیں, تبلیغ کیا, پہنچانا, رائٹ. سوچے پہنچ رہی ہے, صرف فرض پورا تو نہیں کرنا, بیٹا اٹھو نماز پڑھو, ختم, پھر آپ کام میں لگے. مائیں کتنی دفعہ بچوں کو نماز کے لیے کہتی ہیں قریب کر کے, اور کتنی دفعہ سارا وقت چیختی رہتی ہیں بچے کمرے میں اور نیچے سے آوازیں دے رہی ہیں نماز پڑھو اٹھو. یہ بھی تو تبلیغ ہے نا. اپنی ایک عادت بنائیں. اس ٹاپک کو سننے کے بعد اگر خود کو حقیقت میں آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک بہترین دائی یا ایک اچھی ماں یا ایک اچھا استاد بنائیں, قریب جا کے بات کریں, قرب لیں. قریب ہوگا نا, بچہ چھوٹا ماں کی گود میں, رات کو بستر پہ سوتا ہے, آپ اس کے ساتھ لیٹے, اس کے بالوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے بات کریں, انشاءاللہ آپ کی بات کو سمجھے گا. اسی طرح پھر آپ دوسری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. ہمیں اگلے ٹاپک میں بھی کافی رہنمائی ملے گی, اس لیے ہم اس میں مزید کچھ چیزوں کو اس کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں قربت کے ناطے سے اور اینگلز میں بھی دیکھیے, ماں کے بچوں کے ساتھ تعلق کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو مکثر باتیں کہتے ہیں. بعد اگر شوہر کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ موقع کی مناسبت رکھیں. کب کہنا ہے, کتنا کہنا ہے, کیسے کہنا ہے, پھر ہے کیا کہنا ہے. یہ چار لفظ لکھے, کب کہنا ہے, کیسے کہنا ہے, کتنا کہنا ہے, اس کے بعد ہے کیا کہنا ہے. ہماری عموماً ساری نظر کیا کہنے پہ ہوتی ہے, کیا کو ہم سب سے پہلے رکھتے ہیں, حالانکہ ہمارے یہ پہلے تین سوال غلط ہونے کی وجہ سے, یہ کیا کیا تھا اگلا سنتا ہی کوئی نہیں ہوگا, تو میری بلا سے مجھے آپ کا بتانا ہی نہیں اچھا لگا, مجھے آپ کا سٹائل نہیں اچھا لگا, میں نے تو سنا ہی نہیں, وہ کیا بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک ایک جملے پہ غور کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ غور سے سنیں گے. اگلا ٹاپک بھی ساتھ لیتے ہیں, چیپٹر نمبر 7 ہے, 103 پیج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخاطبین کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا. پچھلا ٹاپک کیا تھا, قربت, قریب بیٹھنا. اب یہ کہ آئی کانٹیکٹ, آپ اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں آئی کانٹیکٹ ہونا. تعلیم کے سلسلے میں قوت اور تاثیر پیدا کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ استاد اپنا رخ اور توجہ شاگردوں کی طرف کرے. اور اپنی نگاہیں معلم پر مرکوز کرے، سے مراد ہے کہ وہاں دیکھے، معلم کو، استاد کو دیکھے. سیرت طیبہ میں یہ دونوں باتیں بہت حد تک موجود تھیں. اس میں سے چند چیزوں کو ہم دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضرین کی طرف متوجہ ہونا، حدیث ابی موسیٰ میں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ جاء رجل الى النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما القتال فی سبیل اللہ فإن احدنا یقاتل غدبا ویقاتل حمیتا فرفع الیہ رأسہ قال قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں لڑائی میں کیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں لڑائی کیا ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے، یعنی کسی پہ غصہ آ گیا لڑنا شروع ہو گئے. اب دیکھیے کیسے انسان کے دل میں ایمان کی وجہ سے ایک معیار بن جاتا ہے کہ کون سا کام کر تو بظاہر اللہ کے لیے رہی ہوں، لیکن وہ کام اصل میں میرے اپنے غصے کے ٹھنڈے ہونے کا. یہاں میں رک کے ضرور سوچوں گی اور کہوں گی کہ کچھ لوگ درس و تدریس اور خطبے اور اسپیچز میں دوسرے مسلک یا دوسرے گروہوں یا دوسرے دینداروں یا بعض دفعہ عام دنیا داروں کے خلاف خوب غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ شاید غصہ ہی تو نہیں نکل رہا. تو کیا یہ فی سبیل اللہ ہے؟ کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے؟ غیرت بہت ہے کسی بات میں تب اس پہ بہت زور دیا جا رہا ہے؟ نہیں، فی سبیل اللہ تو کچھ اور ہے. جب یہ بات وہ پوچھ چکے تو آپ نے ان کی طرف اپنے سر کو اٹھایا. راوی نے بیان کیا کہ آپ نے اس کی طرف سر اس لیے اٹھایا کہ وہ سائل کھڑا تھا، یعنی آپ بیٹھے ہوئے تھے تو سوال کرنے لگا کھڑا تھا. پھر آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑے تاکہ اللہ کے کلمے کو سر بلندی نصیب ہو، وہ اللہ عزوجل کے راستے میں لڑائی کرتا ہے. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ سوال کرنے ہوئے آپ نے سر مبارک کو اٹھا کر اس کی طرف توجہ کی. اس پہ امام ابن ابی جمرہ نے تحریر کیا کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ مجیب کا جواب دیتے وقت سائل کی طرف رخ کرنا مسنون ہے، یعنی جو سوال پوچھے اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اپنے سر کو اٹھایا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. خود راوی نے آپ کے سر اٹھانے کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اس کی جانب اس لیے اپنے سر کو اٹھایا کیونکہ وہ کھڑا تھا. حافظ ابن حجر اس کی روایت میں کہتے ہیں فیہ اقبال المسئولی علی السائلی. کیا مطلب؟ کہ اس بات میں جواب دینے والے کا سائل کی طرف توجہ کرنا ثابت ہوتا ہے. اس میں علامہ عینی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فیہ اقبال المتکلم علی المخاطب، اس سے متکلم کا مخاطب کی طرف توجہ کرنا ثابت ہوتا ہے. تو بات بالکل وہی ہے. دیکھیے کہ انسان جو نا یہ بہت سینسٹیو ہے، انسان انسان کے قریب ہوتا ہے، اس سے لمس پاتا ہے، اس سے محبت کی بات نکلتی ہے، اس سے غصے کی نفرت کی بھی نکلتی ہے. تو پہلے مکمل طور پر اگلے کو اپنی موجودگی کا احساس دیں. بس اب آپ بات کریں اور سائٹ پہ دوسرا بیٹھا کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہے، کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو آپ کو مزہ نہیں آتا. آپ کہتے نہیں پہلے میری طرف دیکھے. کئی دفعہ آپ نے اپنے شوہروں کو اس بات سے ڈانٹا ہوگا یا انہوں نے آپ کو ڈانٹا ہوگا کہ بات تو پہلے پوری سن لو میری. بیٹوں کو آپ بچوں کو ڈانٹتے ہوں گے کہ میری تو منہ کر کے دیکھو، غور کرو، اس کی کوئی اہمیت ہے نا؟ ڈیفینیٹلی ہے. تو اس لیے بات کرتے ہوئے بالکل آئی کانٹیکٹ رکھیں، سامنے رکھیں. کچھ سپیکر صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ آڈینس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، پورا وقت وہ نیچے اپنے یا تو نوٹس کو دیکھ رہے ہیں یا ادھر ادھر دیکھیں گے، وہ فیس نہیں کر پاتے. کیونکہ کچھ لوگوں میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی طرف دیکھا تو شاید ہم پھر اس طرح بات نہ کر سکے. تو کانفیڈنس ڈیویلپ بہرحال کیا جا سکتا ہے. ایک اور حدیث دیکھیں گے، حدیث البراء رضی اللہ عنہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا، خرج النبی یوم ادھا فصل العید رکعتین ثم اقبل علینا بوجهه فقال وقال ان اول نسكنا في يومنا هذا ان نبدا بالصلاه ثم نرجع فننهر اس سے آگے بھی حدیث ہے لیکن بات ہمارے مضمون تک اتنی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن وقی کی طرف تشریف لے کے اور نماز عید کی دو رکعت پڑھائیں، پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا، یقیناً آج کے ہمارے دن کی پہلی عبادت یہ ہے کہ ہم نماز کے ساتھ ابتدا کریں پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ خطبہ دینے کی کیفیت بیان کرتے وقت آپ نے چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کیا۔ اس پر امام بخاری نے اس حدیث میں جو عنوان لکھا ہے وہ کیا ہے، باب استقبال الایمان من ناس فی خطبۃ العید، خطبہ عید میں امام کا لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبہ دینا۔ سبحان اللہ، بات بالکل وہی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی قابل حکمت ہیں، ہم جب تک وہ چیزیں اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے وہ نتائج نہیں نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کام کے کرتے کراتے ہوئے ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت ہے حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، امام بخاری نے ہی نقل کیا ہے اس حدیث کو ابو سعید الخدری سے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحی الی المصلی فاول شیء یبدا به الصلاۃ ثم ینصرف فیقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويامرهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کی طرف تشریف لے جاتے، سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے، نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ انہیں واضح و نصیحت فرماتے اور اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ حدیث میں بھی آپ کی کیفیت بیان کرتے وقت رابی نے یہ جملہ جو بولا کہ آپ فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، تو اس پر علامہ عینی لکھتے ہیں کہ یہ ان کے روبرو آپ کا چہرہ مبارک ان لوگوں کی طرف اور ان کے چہرے آپ کی طرف ہونے کی ایک دلیل ہے۔ تو بات بالکل وہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مواقع ہیں نا، کہیں عید کی نماز ہے، کہیں جمعے کی نماز ہے، کہیں لوکل درس ہے، تو یہ ساری چیزیں بہرحال اپنی جگہ اہم ہیں۔ ایک اور روایت ہے حدیث العرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا، صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح ثم اقبل علینا بوجهه فوعدنا موعظۃ بلیغۃ فذکر نحو، یعنی یہی کچھ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز صبح پڑھائی پھر اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں انتہائی مؤثر واز فرمایا، پھر انہوں نے یعنی راوی نے اس طرح حدیث روایت کی۔ صحابہ کرام کو واز کرنے کے لیے آپ اپنے چہرے کو اس طرف کرتے تھے۔ یہاں ایک سائٹ ایشو ہے جو کہیں نہ کہیں ویسے بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ جب جماعت سے نماز پڑھائی جاتی ہے تو سنت طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض پڑھنے کے بعد مقتدیوں کے بالکل سامنے ہو کے بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ اس وقت کوئی بات نہیں کرنی ہوتی، کوئی دعا نہیں ہے، اذکار ہر ایک اپنے اپنے پڑھ رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ رخ پھیر کے نہیں بلکہ ان کی طرف بیٹھتے تھے، اور آپ کر کے دیکھیں اسے اتنی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے سب ایک لائن میں تھے، آپ امام تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، لیکن اب جو ہی آپ نے رخ پھیر کے ان کی طرف اپنے آپ کو بٹھایا تو اس سے ایک عجیب سا بونڈ جو ہے وہ بننے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے اسی بارے میں کہ صحابہ کرام کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونا ہمیں ملتا ہے۔ ابھی تک جتنی چیزیں ہم نے دیکھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بیٹھتے تھے منہ کر کے، جبکہ صحابہ کرام بھی آپ کی طرف منہ کرتے تھے۔ اس میں بھی انشاءاللہ ہم تین مثالیں دیکھیں گے۔ پہلی حدیث ابی سعید الخدری کی ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر وجلسنا حولہ، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان تحریر کیا ہے، باب یستقبل الامام القوم و استقبال الناس الامام اذا خطب، یعنی خطبہ دیتے وقت امام اپنا رخ لوگوں کی طرف اور لوگ اس کی جانب کریں۔ اور حافظ ابن حجر الاسقلانی اس پر لکھتے ہیں، ان کی جو تحریر ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ امام بخاری نے حدیث ابی سعید کو ایک دن سے، یعنی ایک دن کا لفظ آیا نا، اس سے آپ کو عنوان لیا کیا لکھتے ہیں کہ حدیث کے عنوان باب پر دلالت اس طرح ہے کہ صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے کے بعد آپ کے گرد بیٹھنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ غالباً آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور جب یہ کیفیت غیر خطبے میں تھی تو خطبے میں تو بہرحال یہ اور بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس میں توجہ اور دھیان سے سننے کا حکم ہے۔ پھر حافظ رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے رسول اللہ کی طرف رخ کرنے کی حکمت بیان کی۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ جس نے بات کرنی ہے یا خطبہ دینا ہے وہ تو رخ کرے، صحابہ کے آپ کی طرف منہ کرنے کی وجہ کیا؟ تو یہ لکھتے ہیں کہ ان کے امام کی طرف رخ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نے اس کی گفتگو سننے کے لیے تیار ہونا اور توجہ کے ساتھ اس کی بات سننے کے آداب کی پاسداری ہے۔ جب وہ سامنے اس کی طرف اپنا منہ کرے اور جسم، دل اور دماغ کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرے تو اس کے لیے نصیحت کے سمجھنے کے دو دائی ہوں گے، یعنی اس کی دو وجوہات ہوں زیادہ ہوں گے، اور خطبے کی تکمیل جو ہے یا جو مقصد ہے اس خطبے کا اس کو پورا کرنے کے زیادہ امکانات ہوں گے۔ یعنی کوآرڈینیشن تو بہرحال دونوں طرف سے ہے نا، بات کرنے والا اگر منہ کرے اس طرف لیکن دوسرا منہ پھیر لے تو وہ مقصد پھر حاصل نہیں ہوتا۔ علامہ عینی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ خطیب کی طرف رخ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ وہ دل جمعی سے اس کے واسط کو سنے، اس کی بات پر غور کریں اور کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حقیقت میں بعض دفعہ ایک بندہ بھی کوئی ایسا درس میں یا کلاس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے جو چنگم چبا رہا ہے، جو منہ ادھر کر رہا ہے، ہل رہا ہے، پاؤں ہلا رہا ہے، یا اٹھ اٹھ کے بار بار جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر بیٹھ رہا ہے، پوری بات کا جو ہے وہ لطف ختم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے۔ اب ہوتا بھی ہے کہ ایسے موقع پہ بہت زیادہ نصیحت بھی نہیں کی جاتی تو تکلیف بہت ہوتی ہے، پھر بات تھوڑی سی کر کے بس اس کو ختم کر کے آگے چل پڑے تو میرا لگے یہی بہتر انداز ہوتا ہے۔ جب لوگ کیئرلیس ایٹیٹیوڈ شو کریں تو زیادہ گلا نہیں پھاڑنا چاہیے ایسے موقع پہ۔ اسی طرح ایک اور دلیل ہے اس کی، حضرت ابو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ استوى علی المنبر استقبلنا بوجوہنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے۔ علامہ ابن الملک نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یعنی ہم آپ کی طرف اپنے رخوں کو پھیر لیتے، تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس سے آپ دیکھیے عزت کا بھی ایک اظہار ہے نا، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اس سے اس کے دل میں آپ کے لیے بغض ہے، کوئی کین ہے، یا آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا، یا وہ خود کو آپ سے پیچھے، یعنی آپ ایک ٹیچر ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ نہیں ثابت کرتا۔ اور کچھ لوگوں کے ساتھ حقیقت میں یہ ایٹیچیوڈ پرابلم ہوتا ہے، وہ دل میں چونکہ کسی کو اپنے سے بڑا دیکھ نہیں سکتے نا، تو اس کا پھر وہ اظہار اپنے اس قسم کے کاموں سے بھی کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے ثابت رضی اللہ عنہ کی، عدی بن ثابت ہے، ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ عدی نے اپنے باپ سے یہ بات بیان کی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام علی المنبر استقبلہ اصحابہ بوجوہہم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کے صحابہ اپنے چہروں کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت عمل ہے، چہروں کے ساتھ متوجہ ہونا، بعض دفعہ جسم ادھر ہوتا ہے چہرہ دوسری طرف ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ، تعلیم چاہے دنیا کی ہو یا دین کی ہو، استاد بہرحال استاد ہے۔ آج علم کا غلغلہ بہت ہے، بات بہت علم کی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا کہ ایسے موقعوں پر ایک انسان دیکھیں کہ شاگرد استادوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ان کی بلی کرنا، وہ لکھنے کے لیے کچھ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کی طرف منہ کریں تو پیچھے سے ان کی نقلیں اتارنا اور ان کی طرف پاؤں کر دینا، ان کی کرسی پہ بیٹھ جانا، یہ بالکل درست نہیں۔ تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت نہیں ہوگی بات نہیں بنے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے کے کمروں میں تاکہ جھانکی کرنا، بعض دفعہ ان کی باتوں کو بعد میں اس طریقے سے دوسروں کے ساتھ کوٹ کیا جاتا ہے، تو کر کے بولا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حقیقت میں ہم دوسروں کی عزت کرنے والے بن جائیں۔ جو بھی کسی کو علم دیتا ہے، کوئی اچھی بات بتاتا ہے، تو وہ اس کا ایک بہت بڑا محسن بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کا جتنا بھی حق دے سکے اس کو دینا چاہیے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو ہمیشہ سیکھنے کے درجے پہ رکھے۔ اب اگر ہم اس ساری بات کو، تو تقریباً ہماری دونوں ٹاپکس میں ایک ہی بات تھی، متوجہ ہونا، قریب ہونا، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، آپ ان ٹپس کو یوز کر کے دیکھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ دعویٰ دیتے ہیں نا، دعویٰ سے مراد یہ کہ ایک تو دعوے کرتے ہیں نا، دعوے کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں نا، تو اس میں ایک بہت اچھا اصول وہ سکھاتے ہیں کہ آپ جب کسی بھی نان مسلم یا کسی بھی دین سے دور شخص سے بات کریں تو آپ بالکل اس کے سامنے آ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. مثلا کوئی شخص آپ سے اسلام کے بارے میں جھگڑ رہا ہے یا خام خواہ کے ایسی بھی تکے باتیں جو عورت کے ساتھ یہ کیوں ہوا اور اتنی شادیاں، جو ایک ٹپیکل قسم کے لوگوں کے ایشوز ہیں، تو ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ بالکل ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. مثلا آپ دیکھیں کہیں آئی این ایس کا آفس ہے یا کہیں آپ کو پولیس نے روک لیا یا آپ کو فیل بھی ہونا کہ کوئی آپ سے صرف اسلام کی وجہ سے ڈسکریمنیشن کرنا چاہتا ہے، تو بہت ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ بالکل آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈالیں. یہ نہیں کہ گھوریں، یعنی جب ان کو دیکھیں تو پتہ چلے، کیونکہ ہماری آنکھیں بولتی ہیں کوئی کس پیار سے دیکھ رہا ہے یا غصے سے دیکھ رہا ہے، آپ اس کو بالکل دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اکلے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر اسی طرح بعض دفعہ بچوں میں چھوٹی عمر میں خاص طور پہ یہ چیز ہوتی ہے، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں، غلط بات کہہ دیتے ہیں، گئے کہیں اور تھے کہہ دیا کہیں اور گئے تھے، جو جانا تھا کہیں کھیلنے اور کہہ دیا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم لائبریری جا رہے ہیں، لیکن جا دوست کے گھر ہے. تو آپ اپنے بچوں کو جب ڈیل کریں نا تو اس کے ساتھ پیار سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. یہ نہ کیسے ہی بتاؤ میری طرف دیکھو میں تمہیں گھور رہی ہوں، نہیں، آپ جب ان سے بات کریں نا، جب دور نہ کریں آپ، اگر دونوں چیزوں کو دیکھیں، آپ قریب ہوں گے نا بچے، قریب آئے پھر آپ بچے کی طرف دیکھیں، غور سے دیکھیں. ماں کی نظر جو تھی نا یہ عقاب کی نظر ہونی چاہیے، استاد کی بھی. مربی جو ہوتا ہے نا وہ تربیت کر ہی نہیں سکتا اگر اگلے کے اندر نہ جھانکے. آپ جس سے بھی بات کریں نا اس کو احساس دلائیں کہ میں اس وقت تمہیں ایک شیشے کی طرح دیکھ رہی ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے کافی معاملہ جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں. پھر انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہیں کہ وہ بعد میں اسی سے ریلیونٹ ہوتی ہیں، تیرا ٹھیک ہو جاتا ہے باقی کام بھی ٹھیک ہوں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، جزاک اللہ خیر، امید ہے آپ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی. الحمد للہ. کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ کتنا خوبصورت، ہر دفعہ میں کتنی ساری ٹپس ملتی ہیں نا، معلم بننے کا سفر کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی امپروومنٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ ابھی گھر میں تو روز ہی ہماری یہ ہوتی ہے نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق آ رہا ہے ہم میں؟ بچوں کے ساتھ اسپیشلی کتنی اچھی استاذہ جی نے ٹپس بتائی نا، اس طرح سے ہم سوچتے بھی نہیں. تو کیا تھا ہمارا، کیا آپ لوگوں نے سیکھا؟ ایک ایک بات لکھے. دیکھیں مین چیز آئی کانٹیکٹ کتنی وہ امپورٹنٹ ہے نا. سب سے اچھی بات کہ بچوں کے ساتھ بات کرنا ہے، تو کیسے ان کے ساتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بینگ ٹیچر بھی، آپ نے جہاں کہیں اب آپ ماشاء اللہ متوجہ ہونا مکمل بالکل. تو اور بیٹھنا یہ الحمدللہ سادہ جی کے ساتھ لائف جو ہمارے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ سیکھتے ہیں نا، کتنا یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ آڈینس جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے نا. استاد کو بھی قریب ہو کر ود آئی کانٹیکٹ بالکل، اور کتنی بڑی دیکھیں بھائی، میں تو اس کو سن کے ہو رہا تھا کہ دیکھیں کہ اگر آپ نہیں آگے بیٹھتے تو جن آواز آ رہی ہے میری سب کے لیے نا وائس ہے. وائس اوکے، الحمدللہ. اچھا دیکھیں آپ نے کہ اگر کتنی بڑی وعید ہے نا کہ اگر آپ امام سے ٹیچر سے دور ہو کے بیٹھتے ہیں تو جنت میں پوسٹ پون، کتنی بڑی یہ بات ہے. اگر ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہو تو ہم کوشش کریں، ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے نا کہ ہم نے جب جانا ہے کسی محفل میں جانا ہے اور جمعے کے لیے جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے یہ بات بتانے کی کتنی ضرورت ہے، نماز میں جائیں تو کوشش ہونی چاہیے کہ جو پہلی صف میں امام کے قریب کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا، خطبے میں بھی، جمعے کے خطبے میں بھی. تو ہم یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے، وہاں جا کے ہم کریں گے کہ ہم وہاں انتظار کرنا پڑے، ہمیں اچھا لگے گا نہیں نا. تو اس کے لیے ہمیں پھر کوشش کرنی ہے نا کہ اپنی ہم جہاں بھی جائیں کوشش کریں کہ آگے بیٹھیں، کیونکہ وہاں جائیں گے تو وہاں سے بہترین لے کے کچھ نکلے نا. تو یہ صرف وہاں جو لائیو ہوتا ہے وہیں پہ اپلائی ہوتی ہے، ہم جو آن لائن کلاسز لیتے ہیں اس میں بھی یہ بات اپلائی ہوتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا، اگر بالکل ہم اسی طرح کلاس کے ماحول میں بیٹھے، ہمارا کمپیوٹر، ہمارا پی سی، لیپ ٹاپ ہمارے سامنے ہو، تو ہم زیادہ توجہ سے بات سنتے ہیں نا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو صحیح سائڈ پہ رکھ دیں اور ہم کچھ اور کرنے لگ جائیں، ہم ادھر ہو کے بیٹھے. تو مجھے تو یہ بہت یہ فیل ہوتا ہے اس بات کی، تو اس دن ہمارا وہ اچھا نہیں ہوتا اگر کسی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ادھر ادھر ہونا پڑے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. بٹ وٹ اباؤٹ لیڈیز اف دیر از نو پارٹیشن بٹوین مین اینڈ وومن، دیٹس ادر تھنگ نا. وہ تو پھر ادر ہے کہ اور سینیریو ہو جاتا ہے نا، کہ پھر تو ہم اسی میں بیٹھیں گے، لیکن اس پہ بھی آپ کوشش کریں کہ کسی ایکسیپشن ہے نا، وہ تو ایکسیپشن ہے، تو اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ ہوں کہ بالکل یہ نہ کریں کہ. تو اس کے لیے ہمیں دیکھیں پردے کا بھی تو ہمیں ہے نا، کہ ہم جائیں ہی اس طرح سے، ٹھیک ہے، اور مینٹلی بھی ٹینشن ہو کہ ہم اس طرح سے ہوں کہ ہم کمفرٹیبلی پھر بیٹھ سکیں، ٹھیک ہے، پیچھے بیٹھیں گے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ بالکل ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہمیں آواز ہی نہ آئے، ہے نا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے نا. تو بچوں کے ساتھ پھر اسی طرح بات کرتے ہوئے ہمیں کہ ان کو بالکل اپنے پاس بلا کے، یہ نہیں کہ بس ہم دور سے، یہ ہماری ماؤں کی اکثر ہیبٹ ہوتی ہے نا یہ، کہ ہم بس اپنا جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم سنا دیتے ہیں سارا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. تو ہمیں کتنی اچھی ٹپ ملی کہ ہمیں ان کو پاس بلا کے، اور یہ بھی یہ کہ اپنی طرف، مطلب پہلی بات تو یہ کہ قریب بیٹھیں، کوشش کریں قریب بٹھائیں آڈینس کو، سب کو کمرہ بھی مناسب سے ہو، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد ان کو طریقے سے بتایا، استاذہ جی ہمیشہ مجھے بڑا اچھا اپنے پیار سے بتا دیتی ہے نا کہ دیکھیں آپ کو کون کون سی اچھی لگے گی، جس کے پورے دانے ایک روم میں ہوں. تو ماشاء اللہ اٹ ریئلی ورکس، لوگ فوراً خود ہی سے ٹھیک کر لیتے ہیں نا. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ حکمت بھی دے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو برا بھی نہ لگے، کس طرح پیار سے ہم ان کو سمجھا دے ہوں. اور دوسرے یہ کہ پھر اگر کسی کو بتانا ہے ان کو اپنی طرح متوجہ کر لیں، موقع دے کر بات کریں بچوں سے، بالکل ان کو اچھے موڈ میں ہوں اور پھر پاس کر کے پیار سے. تو اس میں بڑا ایک بچوں کے ساتھ بچوں کو حق دے کے، تو یہ بھی ورک کرتا ہے نا یہ چیزیں. ٹیچر کین ناٹ سکسیسفل اباؤٹ دی اسٹوڈینٹس، بالکل. اور پھر یہ کہ جب آپ کریں تو یہ نہیں کہ اپنے نوٹ سے ہی پڑھتے جائیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایسے بھی ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں کچھ لوگوں کی ہوتی ہے نا کہ بس اپنے نوٹ سے اس پہ سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر سامنے بیٹھنے والے کو احساس اچھا نہیں لگتا نا، تو یہ فیلنگ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹینٹ چیز ہے کہ ان کو اپنی طرف متوجہ کریں، ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہو نا، اس سے ایک تو آپ کا بات دل میں نہیں اترتی، بالکل بالکل بوجھل ہو جاتا ہے نا. اور پھر اگر آڈینس جو ہے وہ توجہ نہیں، تو وہ بھی استاد کے لیے بھی وہ بات بوجھل ہو جاتی ہے. یہ ہم نے حدیث پڑھی نا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھا کے، اپنا سر مبارک اوپر اٹھا کے پھر ان کو جواب دیا. تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے. اس سے بھی یہی نا کہ متوجہ کرنے کے لیے ان کی طرف، کہ ان کو احساس ہو کہ ہم ان کی بات کو اہمیت دیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا، ہم دیکھیں ایک تو یہ کہ حدیث پہ عمل کرنے کا ثواب، اور پھر آپ نے پیغام بھی، جس سے کہ بات جو ہے وہ مقام آ جائے نا. اس کی ہوتے کام ہے آج کل فیس کہیں، بالکل بالکل یہ بہت کامن ہے، تو فیس کہیں اور جو ہے سن کہیں سے رہیں، تو یہ بھی اس سے بھی بات دل میں نہیں اترتی نا. کہ اور یہ بھی کہ ہم کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ، اور آج کل کے اسٹوڈینٹس میں تو بالکل بھی وہ نہیں ہے نا، کہ ریسپیکٹ پر بھی نہیں، احساس کی امپورٹینس نہیں دیتے اس کو، ٹھیک ہے نا. کوشچن، آئی کین ناٹ کمپلیٹ مائی نوٹس بیکاز دیر از نو ریکارڈنگ اینی ٹپ. ان شاء اللہ سسٹر آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی، آپ بک بھی تو آرڈر کریں گی نا، آپ کو بکس بھی مل جائیں گی، تو پھر ان شاء اللہ آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں، اور جب ابھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے. بالکل آپ پریشان نہ ہوں بالکل بھی، ٹھیک ہے، بلاگ بھی آپ کا ہو جائے گا سارا. تو جتنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں نا، تو مین مین ٹپس آپ نے نوٹ کرنی ہے، آپ نے پوری ہر چیز نہیں لکھنی نا. نوٹس لینے کی بھی ٹپ ہے نا کہ مین چیزیں آپ نے دیکھیں آج کے پورے لیکچر میں، مین چیز یہ تھی کہ بینگ مولن آپ نے اپنے جو ہے آڈینس کو قریب بٹھانا ہے، اور یہ کہ ان کی طرف آئی کانٹیکٹ ہو، ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیں. تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لی تو آپ کا کچھ نہیں مس ہوا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو ہم اپنا اگلا ہمارا سیشن آپ کو پتہ ہے آگے بڑھتے ہیں، بریک ہے، ٹھیک ہے، 10 منٹس کی بریک ہے ہماری. تو انشاءاللہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، فریش وضو کریں، اس کے بعد پھر ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف جائیں گے.
جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا.
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده
سبحان الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ دیکھتے واپس آگے ہوں گے. الحمدللہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگ تیار ہیں اپنے تجوید سیشن کے لیے. آج آپ کی لسننگ کا سیشن ہے, ٹھیک ہے, اپنے مائک اور اپنے موسف کے ساتھ تیار رہے. تو سسٹر ہینا اگر آپ ہیں تو آپ پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں, میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں. سسٹر ہینا الحمد للہ, تو میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. سورہ پڑھے تھے, سورۃ المجادلہ. جی ہم لوگوں نے کر دیا تھا آیہ نمبر 9 تک, انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں. سورۃ الملک, ہم سورۃ المجادلہ پڑھے تھے نا, رائٹ؟ جی تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آئی نمبر 9 اینڈ 10. جی مے بی وہ ریکارڈنگ میں اس وجہ سے اس لیے ایسے آیا. اوکے جی ہم پڑھیں گے سورۃ المجادلہ انشاءاللہ. سو آئی نمبر 9 اینڈ 10. آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے ان شاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مائک چھوڑتی ہوں پر سسٹر آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا آمنوا وليس بطارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو جب ہم استعاذہ کو شروع کریں گے نا تو میک شیور کہ جو عین کا ضمہ ہے وہ تھوڑا سا اور کمپلیٹ ہو, لائک اعوذ اعوذ باللہ، اس کو نا اعو کی طرف نہیں جانا چاہیے، تھوڑا سا اور اس کا سرکل اور جو ساؤنڈ او کی ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، اعوذ باللہ. پھر اسی طرح سے با کی جو ساؤنڈ ہے اس کو ابھی مزید تھوڑا سا پریکٹس میں رکھیں، جیسے آیت میں بھی یہ ورڈ آ رہا تھا با کے ساتھ من الشیطان، اور یہاں استعاذہ میں بھی. تو جو با کا مخرج ہے اس کو فوکس کریں کہ جو زبان کی ٹپ ہے وہ تھوڑی باریک ہو کر یعنی گم لائن کے ساتھ لگے گی، اور اسٹرانگ ساؤنڈ ہے لائک الشیطان الرجیم، جو با کی ساؤنڈ ہے وہ اسٹرانگ ہے. پھر اسی جب ہم را کے ساتھ ملائیں گے تو تینوں جگہ کے اوپر را ہیوی ہوگا، لائک الشیطانی اور پھر را کو ہیوی کر کے الشیطانی الرجیم. پھر اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن پہ بھی جو را ہے وہ آپ کا ہیوی رہے گا. اس کے علاوہ باقی ساری جگہ کے اوپر جیسے تا کا جو حرف تھا وہ یعنی جتنی دفعہ آیا اس کے اندر تھوڑی ویکنیس تھی، تا کے لیے نا زبان کی شارٹ ٹپ یوز کرتے ہیں، آپ کی ٹپ نہیں لگ رہی، آپ کا ٹاپ آف ٹنگ لگ رہا ہے، تا تا یہ ساؤنڈ آ رہی ہے، تا تا یہ نہیں ہونی چاہیے، اذا تا تا یعنی باریک ساؤنڈ ہے، تو آپ نے نا زبان کو تھوڑا سا سامنے سے فولڈ کر کے تو شارپ ٹپ کو یوز کریں، اس کا ٹاپ آف ٹنگ اگر یوز کریں گے تو ایک تو آواز تھوڑی موٹی پھیلی پھیلی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر نا اوکے جی تھوڑی آواز آپ کی موٹی ہوگی پھیلی ہوگی اور اس کے اندر ہوا بھی باہر نہیں آئے گی، تو بہت شارپ ٹپ کو یوز کریں. جیسے تم فلا تنا جاؤ اس طرح سے، تو تا کے اوپر جتنی جگہ کے اوپر بھی آیا شاید زیادہ آیا ہے ان دو آیات میں، تو اس کے اوپر پریکٹس کیجیے. پھر اسی طرح سے ہا کے اوپر سم ٹائمز ہا کے اندر تھوڑی ہیوینس آ رہی ہے، تو اس میں بھی جب آپ ہا کو بولیں تو اس میں آپ کی جو زبان ہے وہ اسٹریٹ ہونی چاہیے. لیحزن الرحمن جو ساؤنڈ آپ کی زبان ہے وہ بالکل اسٹریٹ باٹم پر ہوگی اور آرام سے آپ کی جو ساؤنڈ ہے ایئر کے ساتھ منہ سے باہر کی طرف نکلے گی. پھر بوٹ کے اوپر پریکٹس کیجئے، جیسے ورڈ تھا ولیس بضارهم، ٹھیک ہے، تو بو کی جو ساؤنڈ ہے وہ بیک مولر سے آئے گی، جو پوسٹیریئر مولرز ہیں اور پوسٹیریئر سائز آف دا ٹنگ ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوں گی، تو را کی ساؤنڈ ویک تھی. اور جب ہم را کے ساتھ ملائیں گے تو را بالکل لائٹ ہوگا اور تھوڑا اسٹرانگ، یعنی جو اس کا کنیکشن ہوگا ملانے کا وہ آپ نے تھوڑا آواز کو اوپر کر کے پھر را کے ساتھ ملانا ہے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ، ٹھیک ہے، اس طرح سے. اوکے ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اوپر تھوڑا پریکٹس کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ 9 اینڈ 10 دوبارہ سے پڑھیے ایک دفعہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذنه وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اوکے, یہاں پر آئی نمبر 9 میں جب ہم ورڈ پڑھیں گے نا, یا ایوہا, تو یہاں پر نا آپ کا حمزہ تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. باقی جگہ کے اوپر آپ کا حمزہ ٹھیک تھا, مگر یہاں پہ ساؤنڈ لائک یا ایوہا, تو وہ بالکل یعنی اس کو ٹائم نہیں ملا, وہ مخرج سے نہیں آیا بلکہ وہ ویک ہو گیا. یا ایوہا نہیں, یا ایوہا, تو آپ نے اس کو مخرج سے پروناؤنس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور تا میں جیسے میں ابھی لاسٹ سسٹر کو بتا رہی تھی, اتنی ٹائٹنس اور اس طرح سے ہے کہ ایئر نہیں آ رہی, لائک تنا جئی تم چا, تھوڑا لوز کر کے اس میں سے ایئر بلو کریں. تا تنا جئی تم فلا چنا جنا جو, ٹھیک ہے. بہت اس کو اس طرح سے ہوا کو روک کے نہیں بولنا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ جیسے وما عصویتی تی, تو اس کو تی وما عصویتی یوں نہیں, ٹھیک ہے. اس میں تی تی تھوڑی ہوا شامل کیجیے چا کے اندر. اوکے, پھر اسی طرح سے ہا جو ہے ہا کے اوپر بھی پریکٹس کریں. جیسے ورڈ فار ایگزامپل تحشرون, پھر لیحزون, ود ڈاؤٹ سسٹر. سو اس میں بھی جیسے یہ ورڈ ہے لیحزون, ہا کو تھوڑا سا پریکٹس کریں. اوکے, پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آئی نمبر 9 میں نا جو ورڈ ہے وما عصویتی رسولی, یہاں اٹ ساؤنڈز لائک کہ آپ نے فتح نہ جو پڑا, تو یہ واو کے ساتھ ہے ورڈ وتح نہ جو بالبری والتقوا. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیا ہے یہاں پر بھی نا آئی نمبر 10 میں آپ نے تام شدت, ہاں جی ایک منٹ میں اس پوائنٹ کے اوپر آ جاتی ہوں. آئی نمبر 10 میں جو ورڈ ہے نا الا باذن اللہ, یہاں پر آپ نے اس کو نا الا باذن پڑھ دیا تھا, تو یہ باذن اللہ کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح سے ورڈ فلیتوکل المؤمنون, ہونٹوں کو سرکل کریں گے, ٹھیک ہے. فلیتوکل المؤمنون. اوکے, ایکچولی شدت اور ہمس یہ دو ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں اور ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر لیٹر کو شدید کرے ہیں تو اس کے اندر ایئر نہ آئے. ایسا ڈفیکلٹ ضرور ہے مگر ایسا امپاسبل نہیں ہے. تو جو ہمس ہے وہ بیسیکلی رننگ آف ایئر سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ ایئر کو بلو کریں. تو تا اور کاف along with rest of all the letters, لیکن تا اور کاف دو ایسے letters ہیں جن میں running of air ہے. لیکن اگر دوسری طرف ہم ان کو دیکھیں تو یہ دو ایسے letters ہیں جن میں کہ شدہ پائی جاتی ہے, یعنی imprisonment of sound. جو sound ہے وہ آپ کی run نہیں ہونی چاہیے. یعنی actually ہوتا یہ ہے کہ جو شدہ letters ہوتے ہیں ان میں hit بہت strong ہوتا ہے, یعنی جو آپ کا hit ہے بخرج کو. جیسے فار ایگزامپل جا, تو مخرج کو یہ لیٹرز بہت اسٹرانگلی ٹچ کرتے ہیں اور صرف ایک ہٹ کی آواز آتی ہے, یعنی اتنا اسٹرانگ ہٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ساؤنڈ ریپیٹ ہوتی ہوئی یا رن کرتی ہوئی سنائی نہیں دیتی. یہ ایکچولی شدہ سے بلانگ کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جب آپ ورڈ بولتے ہیں ادن ادن, تو آپ دیکھیں نون کی ساؤنڈ تھوڑی دیر آپ کو سنائی دیتی ہے نا. یہ جو رننگ ہے یہ شدہ لیٹرز میں پریزنٹ نہیں ہوتی. اسی طرح سے آہ آہ, اب آپ دیکھیں ہا کے اندر آپ کو کتنی رننگ سنائی دے رہی ہے, آف, یہ شدہ کے اندر نہیں ہوتی. تو تا اور کاف کے اندر ساؤنڈ یعنی رن نہیں کرے گی, لیکن اس میں یہ ہے کہ اسٹرانگ ہٹ اور آپ نے ایئر بلو کرنی. تو ساؤنڈ یعنی رن کرنا اور ایئر بلو کرنا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کاف کو ساکن کر کے بولیں, ہم تا کی بات کرتے ہیں, اگر آپ تا کو ساکن کر کے بولیں اور آپ یوں کریں اچ, یہ جو ہے یہ ساؤنڈ رن کریے,
ٹھیک ہے, آپ نے ساؤنڈ کو بہت دیر تک رن کیا. اور اگر آپ یوں بولتے ات, ایک اسٹرانگ ہٹ آیا اور ہلکی, اور پھر جب آپ ہٹ کے ساتھ یعنی متحرک بولتے تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے ہٹ کیا, یوں نہیں سا سا, یہ اس طرح سے بولنا اٹس اے ویری ویک ہٹ. تو یہ شدہ کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. جیسے بعض اوقات اسٹوڈینٹس اس کو پریکٹس کرتے کرتے نا تو تھوڑا تھا سے ملانے لگ جاتے ہیں, یعنی ایدا اچھا نا اچھا نا کر کے, تو وہ جو ساؤنڈ ہے وہ بیسیکلی آپ کی شدہ کے اگینسٹ جاری ہوتی ہے. تو آپ نے ہٹ ضرور کرنا ہے, اچھا ہٹ کرنا ہے, چا چا مخرج کے اوپر اور پھر ایئر, ایدا چنا چنا فیل ہونا چاہیے کہ آپ نے ہٹ کے ساتھ اسٹرانگ ہٹ کے ساتھ لیٹر کے اندر ایئر بلو کی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئے سسٹر؟ الحمد للہ جی ٹھیک ہے. نیکسٹ سسٹر آپ آئے نمبر 11 پڑھیے, 11 اینڈ 12.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, جزاك الله خيرا. جی آئی نمبر 11 میں دیکھیے ورڈ یا ایوہا, یہاں پر جو یا ہے آپ کا مشددہ دونوں آیات میں, اس میں نا ایسی ساؤنڈ آ رہی تھی جیسے آپ نے یا کو تھوڑا آگے سے ہٹ کیا نا, تو انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے بھی یا کا مخرج, اس کو تھوڑا سا پیچھے سے ہٹ کریں, یعنی یہ بالکل ایکچولی وسط اللسان کا جو بارڈر لائن ہے وہاں سے آ رہا ہوتا ہے. ائی آپ بولیں ائی, تو جو لین کے لیے زبان جس پوائنٹ سے آپ کے اوپر اٹھ رہی ہے نا, بالکل ایگزیکٹلی ایو تشدید کے لیے بھی وہی پوائنٹ آپ کا یوز ہوگا. یا ایو ایو اس میں نا یہ والی ساؤنڈ آنی چاہیے. ہاں جی, صرف اس کو آپ نے پریکٹس ایسے کرنا لین کے ساتھ, ائی 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 وہی ساؤنڈ ہے, ایگزیکٹلی وہی آپ کی جو موشن ہے نا ٹنگ کی وسط اللسان کی وہ ایگزیکٹلی وہی ہے, صرف یہ کہ تھوڑا اسٹرانگ ہٹ ہو جائے گا. یا ایوہا اس طرح سے, پھر اسی طرح سے آگے دیکھیے, یہاں پر نا ہاتھ تھوڑا ویک آ رہا تھا ورڈز میں, تفسحوا یفسحی, ایک تو فا اور سین, جب یہ دو لیٹرز اکٹھے آ رہے ہوں تو آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے. کچھ کمبینیشن ایسے ہوتے ہیں جن میں لیٹرز کو الگ الگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو یہ دونوں لیٹرز بھی نا بہت اچھے واضح نہیں ہو رہے تھے. تفا تفسحوا یفسحی, تو فا اور سین اینڈ ہا, ان کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا ہے. پھر یہاں اخفاء آپ کا مس ہو گیا, قیل انشزوا, ثقيلاً شوزو اور اخفا بھی لائٹ ہوگا، بالکل زبان کو اسٹریٹ کر کے آپ نے اخفا کرنا. پھر یہاں پہ دونوں جگہ پہ جہاں پہ عین کسرہ کے ساتھ آ رہا تھا نا، تو یہ عین کی آواز دے رہا ہے، یرفعلا، تو یرفعلا عین کی ساؤنڈ آنی چاہیے، عین نہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا، اور پھر جہاں پہ نیچے یہیں پر والذین اوتوا العلم عی، یعنی علم کی طرف نہیں ساؤنڈ جانی چاہیے، علم. زبان کو اسٹریٹ رکھیں تھوڑا سا نیچے، یعنی کوشش کریں تاکہ ان وچ کونا یو مین اخفا، سوری کس گنا کی بات کریں آپ سسٹر؟ قیلن شوزو دس ون، جی بالکل نہیں، اس میں ٹچ نہیں کرے گی آپ کی زبان، نون کے مخرج کو تو بالکل بھی ٹچ نہیں کرے گی. یہ ایکچولی نیکسٹ لیٹر چونکہ شین ہے نا، تو شین والا پارٹ آپ کا اوپر اٹھے گا، یعنی جو مخرج آف شین ہے یہ اوپر روف کے کلوز جائے گا. لش لش، تو یہ پوزیشن آپ کی ٹنگ لے گی. قیلش قیلن لن شوزو، شین والا پارٹ آپ کا اوپر جا کے، تو پھر آپ اس سے نیزل ساؤنڈ کریں گے، صحیح. اور عین کی ہم بات کر رہے تھے، تو عین کو آپ نے علم، اس کی کسرہ کو لائٹ رکھنا ہے، یعنی شارپ کرنا ہے، عین کی طرف سامنا جائے. پھر اسی طرح سے یہاں پر جو ورڈ تھا آئی نمبر 12 میں نجوا کم صدقہ، یہ ساؤنڈ لگ رہی تھی نجوا کم، یہ اٹس ناٹ اے کلکلا، کلکلا کے اندر پوری ساؤنڈ باؤنس کرتی ہے، نج 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 یہ ساؤنڈ آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اسٹرانگ ساؤنڈ، اسٹرانگ ہیڈ اینڈ اے کم بیک. نج وا کم صدقہ، یہی چیز بالکل ورڈ و اتبو ہبو اس میں فیل ہو رہی تھی، و اتبو ساؤنڈ آپ کی واپس آئے گی، ٹھیک ہے. تو اسٹرانگ ہیڈ کریں پہلے مخرج کو اور پھر ساؤنڈ کا کو واپس لیں، ٹھیک ہے. اور جب آپ اس طرح سے اس ورڈ کو پڑھے ہوں گے نا، تو اس میں ایک اور چیز کا دھیان رکھیں کہ وہ اپ وہ ہاں جو ہے وہ آپ کا سینٹر میں لائٹ ہونا چاہیے، بگننگ والا حمزہ اور جو نیکسٹ ہاں ہے اس کو آپ نے موٹا نہیں ہونے دینا، یعنی وہ اپ وہ ہاں، تو وہ سارا ساؤنڈ جو سارا ورڈ ہے وہ افیکٹ ہوتا ہوا لگے گا، وہ آ و اپ وہ ہاں، اس طرح سے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. جزاک اللہ خیرم، جی انشاءاللہ ہم آج کا لیسن پھر یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک، یعنی جن کے آپ سب کے جن کے ہینڈ ریز ہیں پلیز آپ لوگ پہلے ہینڈ ریز کیجیے گا، اور پھر ہم نیکسٹ یعنی میں آپ سے جو ہے پہلے لیسن سن لوں گے انشاءاللہ. آمین ویاکم بارکم اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير بحسن الجزاء سسٹر ہنا، ماشاء اللہ آپ کا اتنا پریشس ٹائم اور اتنی ایفرٹ آپ کی ماشاء اللہ، اور آپ لوگوں کی بھی پارٹیسپیشن کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین سزا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے والا بنائے، سکھانے والے اور سیکھنے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے اور ہمیں اس کے ساتھ جڑے رکھے نا. تو سسٹرز، دو سسٹرز رہ گئی ہیں جن سے جو آج نہیں سنا سکی، ایوری ٹائم یو پرسنٹ الحمدللہ، بالکل. اور اس کو تو جتنا ہم سیکھتے جاتے ہیں اتنا اپنی ہمیں بے علمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے نا، کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں، ابھی کتنا کچھ ہے جو جاننے کے لیے ہے ابھی، ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں ہمیشہ سیکھنے والا بنائے، الحمدللہ. تو سسٹر حمیرا اور سسٹر زمرت، آپ لوگ آج نہیں سنا سکے، آپ سے معذرت ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ پہلے سنائیں گے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، دوسروں کے سنانے سے بھی، دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں ہم، اور اپنے بھی سنانے سے ہماری غلطیاں نکلتی ہیں. مجھے سسٹر ہینا کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ غلطیاں جو ہے نا وہ رکھنے کے لیے نہیں، نکالنے کے لیے ہوتی ہیں نا، اور جب تک ہم سنائیں گے نہیں ہماری غلطیاں نہیں نکلیں گی، ایسے ہی ہے نا. تو اپنی خوب خوب پریکٹس کریں، ٹھیک ہے،
اور انشاءاللہ جو سسٹرز نہیں یہاں پہ وہ اپنی ریکارڈنگ ضرور ہمیں بھیجیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم آپ کی ریکارڈنگ, کیونکہ آپ کے جن کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے نا, تو وہ ضرور اپنی ریکارڈنگ بھیجیں تاکہ آپ لوگ پھر اپنی تجوید امپروو کر سکیں نا, سنانے سے ہی آپ کی غلطیاں نکلیں گی نا, ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا کون سا نیکسٹ سیشن ہے اور کہاں سے دیکھیں ہم, آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے. ہوں ہمارا, آپ کو پتا نا کہ بخاری کا سیشن ہوگا, ٹھیک ہے, اور کون سی حدیث پتہ ہے کچھ, آپ لوگ جا کے پڑھتے ہیں نا اس کو, جو ہم حدیث یہاں پہ پڑھتے ہیں اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھا کریں, اپنی پیئرنگ میں اس کو کیا کریں, ٹھیک ہے, کرتے ہیں نا آپ لوگ, اپنی پیئرنگ ہو رہی ہے نا آپ کی سب کی, ٹھیک. الحمد للہ, آواز سب کے لیے, آواز ٹھیک ہے, الحمد للہ آواز ٹھیک ہے. تو اپنی پیئرنگ میں ایک ایک حدیث, تو ابھی تو آپ لوگ کر ہی ایک ایک ہی رہے ہیں, تو اس کو ضرور کیا کریں. سورہ مجادلہ ہی اگلے ہفتے ہوگا, بالکل سورہ مجادلہ ہی ہوگا, آپ لوگ اس میں سے اپنی اسی یہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں ہم نے چھوڑا, ٹھیک ہے نا. تو لاسٹ ٹائم ہم نے 5 اور 6 حدیث نمبر کیا تھا, اب 6 سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اسی کی کنٹینیوشن ہے آگے, ٹھیک ہے. اپنے بکس کے ساتھ ریڈی رہے اپنے نوٹس لینے کے لیے, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم حدیث کے اگلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہم کتاب الاغاز الوحی ہی پڑھ رہے تھے, آج ہم اس کی آخری دو حدیث دیکھیں گے, حدیث نمبر 6 اور 7. آپ دیکھیے کہ شروع میں ہی وحی کا ٹاپک آ جانا, ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ ہم تو یہ کتاب عمل کے لیے پڑھنے والے تھے, تو وحی کے نزول کے سلسلے میں ہمیں کوئی اپنے عمل کی بات نہیں ملتی. لیکن اگر دیکھے جائیں تو ہر حدیث میں سے عمل کی بہت ساری باتیں بھی ہم اخذ کرتے ہیں. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جب تک ہمیں سورس پہ ہی یقین نہیں ہوگا تو ہم بات کیسے سنیں گے. تو آج ہم بک کے پیج نمبر 78 اس کے بالکل اینڈ پہ حدیث نمبر 6 اس سے شروع کریں گے. یہ مختصر حدیث ہے, اس کو آپ میرے ساتھ دہرائیں گے, کیونکہ اس کو اگر ہم خود سے یاد بھی کر سکیں تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 6. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. اس کو اکٹھا پڑھیں گے. من الريح المرسلة رواہ بخاری. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے. اگر آپ عربک ٹیکسٹ میں سے مشکل الفاظ کو ہائی لائٹ کریں تو لفظ ہے اجود. اجود کا لفظ جود سے ہے, جود و کرم اردو میں بھی ہم بولتے ہیں, یعنی سب سے زیادہ سخی. انگلش میں اس کو ہم جنرس کہہ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبرائیل سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن مجید کا دور فرماتے. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں کھلی ہوا یعنی آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے. یعنی جب تیز آندھی چلتی ہے تو کچھ نہیں بچتا نا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خرچ کرتے تھے رمضان میں تو ایسے لگتا تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب یہ اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو عام طور پہ اگر اس حدیث میں سے ہم ایک دو چیزیں دیکھیں تو پہلی چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر ہے کہ آپ بہت زیادہ کماتے, بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. لیکن ذہن میں آتا ہے کہ ٹاپک تو ہم پڑھ رہے ہیں حدیث وحی کے نزول کا ٹاپک, تو پھر اس میں اللہ کے نبی کی یہ سخاوت کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں جو بات ہمارے تک پہنچتی ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو یہاں محدثین نے علم کی سخاوت بھی قرار دیا. مراد کیا کہ جو وحی آپ پر آتی تھی آپ اس کو چھپاتے نہیں تھے, آپ اس کو دوسروں سے شیئر کرنے میں بہت کھلے دل کے تھے. میرے اور آپ کے عمل کی بات کیا کہ ہم بھی جو بھی دین کا حصہ لیں جب لیں تو بالکل اس طرح سے لیں کہ جس طرح سے لینے کا حق ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو دوسروں کے ساتھ اس طرح شیئر کریں جیسے کہ اس کو شیئر کرنے کا حق ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس میں دور کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک 23 سال میں پورا ہوا, تقریباً 22 سال اور 6 مہینے بنتے ہیں اگر ہم بہت ہی زیادہ باریکی سے بات کریں. اتنے سال آپ نے قرآن کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر سال دہرایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کو ایک دفعہ لے لینا اہم نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کو بار بار نہ لے اور اس کو دہرا نہ لے. پھر دوسری بات یہ جو بات کہی کہ آپ کے ساتھ جبرائیل کی ملاقات ہر رات میں ہوتی تھی, تو عربی زبان میں لفظ لیلہ جو ہوتا ہے یہ 24 گھنٹے کے لیے آتا ہے. جس کو ہم صبح و شام کہتے ہیں نا اس کو شام یہ کہا گیا. اسے یہ نہیں مطلب کہ صرف رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے, مطلب یہ ہے کہ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ ان کے ساتھ ملاقات کرتے تھے. پھر اس سے ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ انسان کو اچھی صحبت جب ملتی ہے تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام کی مائیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قرآن کو عام کرنے کے لیے بہترین قسم کی مائیت ثابت ہوتی تھی. مشکل الفاظ میں اگر آپ دیکھیں تو فیدارسہ القرآن کو ہائی لائٹ کر لیجئے. فیدارسہ القرآن, وہ دور کرتے تھے قرآن کا. حالانکہ دارا سے یاد رسو پڑھنا ہوتا ہے لیکن یہاں ہم اس کو دہرائی کے معنوں میں لے لیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں تیز ہوا کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ہوا جو تھی نا یہ مسام میں گھستی ہے, مسام کھلے ہوتے ہیں نا جب ہمارے پورس, اسی طرح قرآن کی وہی پورس کے اندر تک جاتی ہے, گھس جانے کا معنی ہوتا ہے. اور اگر آج بھی آپ دیکھیں سائنس کی زبان میں تو جو پولینیشن ہوتی ہے یعنی جو فرٹیلائزیشن عام چیزوں میں ہم بولتے ہیں کہ ایک پودے کے اوپر سے نر کو اٹھا کر مادہ تک پہنچانا, یہ کام بھی ہواؤں سے ہوتا ہے. ساری بات بالکل آسان ہے, سمپل ہے. کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ قرآن پاک کو اسی طرح عام کر دو جیسے ہوا عام ہے. اگر ہم انسانیت کی خیر چاہتے ہیں نا تو ہمیں اس وحی کو چھپانا نہیں, اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا. اگلی حدیث کافی طویل حدیث ہے, اس میں بنیادی طور پر ایک واقعہ ہے. اس کو یہاں لے کے آنے کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دین کا پیغام شروع دین کا پیغام کیا تو آپ کے اپنے بیگانے بھی دشمن بن گئے تھے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے بعد دعوت کا کام جب عام کیا تو اس دور کی بات ہے. اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ میں حدیث کو آپ کے ساتھ اردو میں پڑھوں گی, بیچ میں جہاں جہاں عربی کا کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کے معنی آپ کو بتانے ضروری ہے تو وہ ساتھ بتاؤں گی, کیونکہ ہم اس کو الگ سے اگر پڑھیں گے تو پھر ہمیں دگنا وقت چاہیے اور حدیث بہت طویل ہے. تو دیکھتے ہیں وہ عنہ رضی اللہ عنہ, عنہ سے مراد وہی ہے کہ جو راوی اوپر کی حدیث کے تھے وہی, یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا, یعنی یہ چین اگر آپ اصل طویل روایت میں دیکھیں تو یہ اس چین سے اوپر بہت طویل روایت ہے, لیکن اصل میں اس حدیث کے راوی جو ہے وہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ ہے, انہوں نے بیان کیا. اور ابو سفیان کون تھے تھوڑا سا ان کے بارے میں جان لیجئے. چوتھی پشت پر ان کا نصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں نام بنی مناعب عبد مناف ہے, وہاں سے اوپر پھر ابو سفیان آپ کے رشتہ دار بنتے ہیں. اسی حدیث میں ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے خود بھی اس کا اقرار کیا تھا. قریب تھے لیکن دل سے دور تھے. ابو سفیان ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن تک ایمان دیر سے جن کے دل نے دیر سے مانا, رشتہ دار بھی تھے مکہ میں رہنے کی وجہ سے, آپ کے قریبی بھی تھے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے باپ بھی تھے. حیرت کی بات ہے کہ اس دور میں لوگ اس شخص کو بھی بیٹی دے دیتے تھے جس کے پیغام سے متفق نہیں ہوتے تھے. یہ بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق کی دلیل بنتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ذات سے لوگوں کو اعتراض نہیں تھا. اور یہ بات ہم پیچھے قرآن کی تفسیر کے دوران بھی کر چکے کہ مکہ والوں کو پیغام سے چڑ تھی, پیغام بر سے نہیں. مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ نہیں کھاتے تھے, محبت کرتے تھے. اور اس کی وجہ اور ساری اور وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی کا کردار ہی ایسا خوبصورت تھا, آپ اس کے اندر کسی دوسرے کو کوئی موقع ہی نہیں دیتے تھے. تو ابو سفیان جو تھے یہ پورا وقت اسلام کے خلاف آتے رہے. اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جنگوں کو دیکھ لیں تو غزوہ بدر سے یہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے فتح مکہ تک پہنچتا ہے. ہر جنگ میں یہ دوسری طرف سے آتے تھے اور عموماً سردار بن کے آتے تھے. اور غزوہ بدر میں یہ قافلہ جو جا رہا تھا اس کو بھی ابو سفیان ہی لیڈ کر رہے تھے, لیکن یہ قافلہ تو بچ گیا تھا لیکن ابو جہل کے قافلے کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تھا. جب فتح مکہ کا موقع آیا تو اس وقت پھر ان کے دل میں اسلام جو آیا, اور دوسرے ان کے کچھ ساتھیوں نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اگر اس وقت اپنے آپ کو پیش کر دو تو امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کر دیں گے. لہٰذا ان کو جب ایمان ملا تو کسی دوسرے صحابی نے اللہ کے نبی سے اس بات کی سفارش کی تھی کہ ابو سفیان جو ہیں یہ اعزاز پسند شخص ہیں. اعزاز پسندی کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل بے نیاز ہوتے ہیں تعریف اور تنقید سے, آپ ان کو اچھا کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے, برا کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے ہونے کے باوجود خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھا کہے, طبیعتیں ہوتی ہیں, ہم کسی کو برا نہیں کہتے. تو ان کو اعزاز پسند تھا, ان کا دل کرتا تھا کہ مجھے پروٹوکول ملے, لوگ مجھے بڑا کہیں, مجھے کوئی عہدہ دیں. تو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ آج ابو سفیان کو کوئی آنر دے دیں تاکہ ان کا دل اسلام پہ اور ذرا جم جائے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آج کے دن جس نے خود کو کعبہ کے اندر کر لیا اس کو بھی امن ہے, اور جو ابو جہل ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے. تو یہ ایک خاص آنر کی بات تھی, اللہ تعالیٰ جب جس کا دل کھول دے. لیکن بعض دفعہ جو ایک چیز دیکھی گئی کہ چونکہ ہر جنگ میں ان کا نام مخالفین میں آتا ہے تو بعض لوگ ایون مبلغین اور دین سکھانے والے بھی جب ابو سفیان کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہوتی جو ابو بکر اور عمر اور عثمان کا نام لیتے ہوئے ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہتا ہے کرتا ہے ابو سفیان نے یہ کیا, تو یہ درست نہیں ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے. تو صحابہ کے لیے اللہ کا یہ سرٹیفکیٹ موجود ہے. اور دوسری بات ہے کہ کفر سے اسلام پہ آنا پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو لہٰذا جب بھی کبھی ابو سفیان کی بات ہو یا کسی اور ایسے صحابی کی ہو کہ جو دیر سے مسلم ہوئے تو ہمارے دل میں ان کے لیے بھی وہی محبت ہونی چاہیے. خیر یہ بیان کیا کرتے ہیں, انہوں نے بیان کیا کہ شاہ روم یعنی روم کا بادشاہ ہرقل. ہرقل کیا ہے؟ اچھا لفظ اردو میں ہم کیا پڑھ دیتے ہیں, ہرقل, تو اب آپ اس کے اوپر اعراب لگا لیجئے، ہیرے کل، ہیرا کل، ہا کی زیر، را پہ زبر اور قاف پہ دمہ، یعنی جزم، سوری، قاف پہ جزم اور لام پہ زبر، ہیرکل، بولیے ذرا، ہی، اس کو اگر توڑ کے پڑھیں گے نا تو ایسے ہی رق ل، تو ہیرکل، پڑھیے، یہ ایک اعزاز تھا، جیسے آج کے دور میں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور ایم این اے، ایم پی اے، تو ہر دور کا ہیرکل فرق ہوتا تھا، تو ان کو ہیرکل جو روم کے بادشاہ تھے انہوں نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا، یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ سلسلہ عرصہ امن میں ملک شام بغرض تجارت گئی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا سمجھ لیجئے، ہسٹری تو آپ پڑھ چکے ہیں تفسیر کے اندر کافی ساری، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کر کے آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے آپ کو دکھایا کہ آپ بیت اللہ گئے ہیں عمرہ کرنے، آپ نے یہ خوشخبری صحابہ کو بھی دی اور کہا کہ ہم عمرے پہ جائیں گے، چند دن کے نوٹس پہ 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تیار ہو گئے، ہتھیار صرف تحفظ کے خاطر اندر کپڑوں میں چھپا کے، یعنی اندر رکھ کر گئے، کوئی ارادہ جنگ کا نہیں تھا، لیکن مکہ سے بالکل چند میل کے فاصلے حدیبیہ پر روک لیے گئے، کافی نیگوسیشن ہوئی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا گیا اور ان کے قتل کی افواہ پھیل گئی، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور کہا کہ کیا بیعت کرتے ہو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، کیونکہ اس دور میں بھی قتل جو تھا قاصد کا وہ ایک قسم کا اعلان جنگ ہوتا تھا، حالانکہ صحابہ کے کوئی اسباب نہیں تھے اور جنگ کی صورت میں کسی کے بھی بچ کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن ان سب نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس طرح سے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یہ صحابہ کی ایک بے دردی تھی، بے جگری تھی، کس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ ہر محاذ پہ وہ جلنے کو تیار تھے، لیکن اللہ کے حکم سے بعد میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، پتہ چل گیا کہ عثمان کے قتل کی جو خبر تھی وہ درست نہیں تھی، خیر اس موقع پر پھر سہیل بن عمر جو کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے تھے ان کے اور اللہ کے نبی کے بیچ میں ایک معاہدہ قرار پایا تھا جس کو آج تاریخ میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ٹریٹی آف حدیبیہ، سبھی ون سائیڈڈ شرائط تھی، 10 بڑی بڑی شرائط تھی جس میں سے بظاہر ایک بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا اور ان کی وہ شرائط مانی، اور یہی شرائط بعد میں فتح مکہ کا بہانہ بنی، تو اسی وجہ چلتے کہ بعض بعض لیڈرز کو وہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے جو عام لوگوں کو نہیں دکھتی، وہ تو ایک الگ سینریو ہوتا۔ اب ہوا کیا کہ اس ٹریٹی کی روشنی میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے بیچ میں 10 سال تک جنگ نہ ہونے کی خبر پھیل گئی، ٹھیک ہے، اب اس وقت کو مسلمانوں نے تبلیغ کے لیے استعمال کیا، اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ جب ایک کام سے فارغ ہوتے تھے تو دوسرا کام شروع کر لیتے تھے، یعنی آپ کی زندگی میں چھٹی اور انٹرولز اور گیپس کا تصور نہیں تھا، آپ نے سوچا کہ اب جنگ نہیں ہوگی تو چلیں ہم غیر مسلموں تک امن کے ساتھ دین کا پیغام بھیجتے ہیں۔ سیم اسی وقت کو کفار مکہ نے تجارت کے لیے استعمال کیا، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ مدینہ میں اب ہم پر حملہ نہیں ہوگا تو وہ کھلے عام سامان لے کر جاتے، بلکہ یہ جس قافلے کو لے کر گئے ہوئے تھے ابو سفیان، کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ مال تھا، ان کی عورتوں نے بھی اپنے زیورات دے کر تجارت میں حصہ ڈالا ہوا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے پاس اس کو کیوں بلایا گیا، ان کو کیوں بلایا گیا، اس کا جواب یہ ہے، کہتے ہیں اللہ عالم کہ ہیرکل جو تھا وہ علم نجوم جانتا تھا، اسی حدیث میں آگے ہم بات پڑھیں گے حدیث کی، تو آپ پہلے سمجھ لیں، اس کے کسی خواب کے ذریعے سے یا اس دور کے رواج میں کہ کاہن بعض دفانے والے وقت کی کچھ پیشن گوئیاں کرتے تھے، اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ اب تیری حکومت کے ختم ہونے کا وقت ہے، لہٰذا یہ کانشس ہو گیا تھا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا چونکہ کرسچین بادشاہ تھا تو اس کو پتا تھا کہ حالات وہ بن گئے ہیں کہ جس میں آخری نبی کے آنے کی بات ہے۔ جب اس کے شہر میں ابو سفیان مکہ سے یہ قافلہ لے کر آئے تو ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ذرا ان سے پوچھے کہ مکہ میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کون ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف ایک سینریو آپ کو بتا رہی ہوں، تو لہٰذا ہیرکل نے ان کو بلایا کہ آپ آئیے اور ہمارے ساتھ بات کیجیے۔ خیر اب ہوا کیا، یہ لوگ ایلیا، ایلیا کیا ہے، بیت المقدس کا دوسرا نام ہے، ایلیا میں اس کے پاس حاضر ہو گئے. ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا. اس وقت اس کے گرد روم کے روسا بیٹھے ہوئے تھے. روسا کیا ہوتا ہے؟ رئیس کی جمع. بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو آپ لیڈرز کہہ سکتے ہیں اور جو بہت یعنی کسی کو کرتے ہیں. اگر اس کا آپ عربی ٹیکسٹ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے حولہ عظما. تو عظما عظما سے جمع ہے, نام ہوتا ہے نا عظما, عظیم وہی لفظ ہے. تو یہ مشکل لفظوں میں ایک لفظ ہے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے. یعنی بڑے بڑے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا. ترجمان کون؟ انٹرپریٹر. وجہ کیا تھی کہ اس کو عربی نہیں آتی تھی, انٹرپریٹر کی ضرورت پڑ گئی. اور یہ شخص جو آپ کو اپنے اور کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے, تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ دیکھیں یہاں تک ابھی اس کے اس جملے پہ غور کیجئے. تو ہرقل کو ابھی تک یقین نہیں تھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ واقعی نبی ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کتنے خوبصورت طریقے سے اس نے انالیسس کیا کہ اللہ کے نبی سچے شخص ہے. تو انہوں نے کہا کہ کون ہے بھائی اس قافلے میں ہے ان کا قریبی رشتہ دار؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ان کا سب سے قریب النسب ہوں, کیونکہ آپ کو بتایا چوتھی نسل سے اللہ کے نبی کا اور ان کا نسب ایک تھا. تب ہرقل نے کہا کہ اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پسے پوچھ بٹھاؤ. اب امیجن کیجئے ہرقل کا دربار ہے نا, تو سامنے اس نے ابو سفیان کو کھڑا کیا اور جو باقی لوگ ابو سفیان کے ساتھ آئے تھے ان کو ابو سفیان کے پیچھے کھڑا کر دیا. بادشاہ کو دونوں دکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی ہرقل دونوں کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن ابو سفیان جو تھے ان کو اپنے پیچھے والے لوگ نہیں دکھ رہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کی بات دیکھیے کہ ان کے پیچھے بٹھایا اور اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہو کہ میں اس شخص سے اس آدمی کے متعلق سوالات کروں گا, اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگوں نے اسے جھٹلا دینا. سمجھ آ رہی کہ ابو سفیان اگر غلط جواب دے تو تم پیچھے سے ایسے کر دینا کہ نو کر دینا. جیسے اب آپ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے کوئی بات کریں تو پچھلی رو والے اس کو یس یا نو کہہ سکتے ہیں. یہ بھی اس کی عقل مندی ہے کہ اس نے صرف ایک شخص کی بات پہ اعتبار نہیں کیا بلکہ اسی کے متعلق دوسرے لوگوں سے ایک قسم کی سیکنڈ اوپینین لے لی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا. کون ہے ابھی ابو سفیان؟ کفر پہ. لیکن اس کفر کے باوجود ان کو یقین ہے کہ اگر میں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا تو میں بدنام ہو جاؤں گا. آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ اتنی بار قرآن میں پڑھنے کے باوجود کہ فلانت اللہ علی الکاذبین, آج ہماری زندگیوں میں جھوٹ کہاں نہیں ہے. تو لہٰذا عمل کا نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر کفر اسلام سے پہلے ابو سفیان کا یہ ایمان تھا تو آج اسلام کے بعد ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی اچھے بندے کو برا کہنے والا وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اچھا ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے کہ یہاں جو ملک شام کی بات آئی ہے تو آج کے دور میں تو شام صرف سیریا ہے نا, اس دور میں ملک شام میں چار ملک تھے, اردن جس کو آج کے دور میں اب جارڈن کہتے ہیں, فلسطین یعنی پیلسٹائن, لبنان اور موجودہ شام. یہ چار ملک اس وقت اس کے اندر آتے تھے. لہذا ان کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ اور بات کرو, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے یہ بات کہہ دی. جی ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے بارے میں یقیناً جھوٹ بولتا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے. اچھا اب آپ سب بھی اس ترتیب کو نوٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس. کسی کی بھی پرکھنے کے بارے میں جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نسب. کیونکہ انسان کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حسب اور ایک ہوتا ہے نسب. کسی شخص کا کسی اچھے خاندان سے ہونا یہ ایک تو اللہ کا حکم ہے نا. دیکھیے ذات پات اللہ نے بنائی ہے. سورت حجرات میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مختلف نام دیے لتعارفوا بینکم, تعارف کے لیے. چھوٹی ذات بڑی ذات کوئی نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے خاندان کا اثر ہوتا ہے. خاندانی شخص بعض دفعہ حالات کی گردش کا شکار ہو کر بالکل ڈاؤن چلا جاتا ہے, لیکن اس کے رکھ رکھاؤ, اس کے بات چیت سے, اس کے معاملہ کرنے سے اس کا حسد نصب دکھتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ کم پڑھے لکھے یا نیرو مائنڈیڈ یا چھوٹی سوچ کے لوگ بہت دولت مند بھی کیوں نہ ہو جائیں, اور بہت زیادہ ان کو عہدے بھی مل جائے، لیکن وہ کہیں نہ کوئی ایک ایسی حرکت ضرور کر دیں گے کہ جس سے کھل جائے گا. اللہ کی سنت ہے، انبیاء کرام ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں سے ہے، یہ ایک اللہ کی سنت ہے. دین کو اللہ نے عزت دے دی. تو اس نے پہلا سوال کیا کہ نسب کیسا ہے، میں نے کہا وہ اونچے نسب والا، یعنی ابو سفیان نے سچ بولا. پھر کہنے لگا اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی؟ کون سی بات؟ کہ میں نبی ہوں. یہ کیوں پوچھا؟ تاکہ میں یہ پرکھ سکوں کہ اگر تو تمہارے شہر میں یہ رواج ہے، کبھی کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں پھر دوسرا کہتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے مقابلے بازی پہ یہ بات کہی ہو. میں نے کہا کہ نہیں. کہنے لگا اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا بلکہ بلکہ کمزوروں نے. کہنے لگا اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کہنے لگا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے بد دل ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے، یعنی کسی کوئی اس کے دین سے پچھڑ بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں. کہنے لگا اس نے جو بات کہی ہے کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے مختمم کرتے تھے؟ مختمم کا معنی کہتے اختمام کرنا، یعنی کیا تم یہ بات اس کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ نبوت کے دعوے سے پہلے جھوٹ بولتا تھا لوگوں سے؟ میں نے کہا کہ نہیں. کہنے لگا کیا یہ بدعہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں. کون سی چیز کی طرف اشارہ ہے؟ صلح حدیبیہ. معلوم نہیں کہ اس میں وہ کیا کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ ابھی دل میں ایمان نہیں ہے نا، تو وہ سفیان کہتے ہیں اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا. سمجھ آئیے بات؟ دیکھیے جو سچ تھا وہ بول رہے ہیں، لیکن دل میں محبت نہیں تھی نا، تو بس وہ ہیرکل کے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے اتنا ہی کہہ سکے، پتہ نہیں جی اب آگے جی ہمارے ساتھ یہ وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں. یعنی اصل میں اللہ کے نبی کے خلاف یہ بات کہہ رہے ہیں، اور کہتے صرف اتنا ہی بس مجھے موقع ملا، کیونکہ اللہ کے نبی کا کردار کیسا تھا. میں یہ پڑھتے ہوئے ایسے سوچتی ہوں کہ جیسے ایک جگہ نا ادھر انگلی داخل ہی نہیں ہو سکتی، جیسے اگر آپ اتنے زور سے اپنی انگلیاں بند کریں کہ میں اگر یہ دوسرے ہاتھ کی انگلی اس میں ڈالوں تو نہیں ہو رہی. یہ کردار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قد افلح المؤمنون سے لے کے وارثون تک. اللہ کے نبی کے کردار میں کوئی جھول ہی نہیں تھا، کوئی ڈھیلا پن نہیں تھا، کوئی شگاف نہیں تھا، ورنہ ایسے موقع پہ آپ دیکھیے کہ ابو سفیان کیا کچھ نہ بولتے. اور ہر سوال کا جواب سنتے ہوئے آپ بھی تو اپنے بارے میں پوچھیں اور میں بھی پوچھوں، کیا آج ہمارے دشمن ہمارے بارے میں یہ گواہیاں دے سکتے ہیں؟ جو ابو سفیان دل میں اناد اور بغض رکھنے کے باوجود اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں کردار، یہ ہوتا ہے کریکٹر. اور اگر آپ کا کریکٹر مضبوط ہے نا تو بے فکر ہو جائیں، آپ کو دشمنوں کے نرغے میں بھی کوئی پھینکا ہے آپ انشاءاللہ وہاں سے بھی بچ کے آئیں گے. اس طرح کی کردار سازی کریں اپنی اور اپنی اولادوں کی کہ آج کے دور کے نان مسلم ہمارے بارے میں بات ہی نہ کر سکے. کیسے یہ دکھ کی بات ہے کہ وہ نبی جس کی ذات کے بارے میں دشمن گواہی دے رہا ہے آج اسی قوم کے اسی نبی کے امتیوں کے کردار پر ہر دھبا موجود ہے، اسی لیے آج ہم شرمسار ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی طرف سے بات کہی تھی. بہرحال کہنے لگا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. اس نے کہا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں زک پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں. کہنے لگا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. چلیں ہمارے لیے اس حدیث میں اور کوئی براہ راست عمل کی بات نہ بھی آئے تو یہ ساری باتیں آج ہمارے اندر ہیں. خود سے پوچھئے کیا میرا نمازوں کے ساتھ کیا معاملہ، کیا میرے اندر سچائی ہے، میری پرہیزگاری کا کیا عالم ہے، میں پاک دامن کتنی ہوں. اور یاد رکھیے پاک دامن سے مراد صرف انسان کا زنا اور بے حیائی سے بچانا نہیں ہوتا، زبان کو گندی چیزوں سے بچانا، برائیوں سے بچانا، یہ سب اس میں آتا ہے. اور رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں. اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کے. اب دیکھیں ہر سوال کی حکمت بتا رہے ہیں. اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں سے بھیجے جاتے ہیں. اچھا اس میں میرے اور آپ کے لیے عمل کی کیا بات ہے؟ اگر موقع مل سکے تبلیغ کے دوران چوائس موجود ہو کہ کسی پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل اور لیڈر ٹائپ بندے سے بات کی جائے یا ماتوب اور دبے ہوئے بندے سے بات کی جائے تو لیڈر سے اور ان لیڈ سے بات کریں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو لے کر ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں. اگر یہ بات کو سن کے سمجھ جائیں ان کے پیچھے پوری قوموں کی قومیں ایمان لے آتی ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر نبی جو ہے وہ شہر میں آیا, شہروں میں آیا اور بڑے شہروں میں آیا. تو یہ ایک چوائس کی بات ہے. اور آج کے دور میں اگر اسلام کو پھیلانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہر ممکن ریسورس یوز کرنا پڑے گا کہ دنیا کے آج کے ملا تک پیغام پہنچے. کون ہے آج کے ملا؟ دو ہی ہیں بہت بڑے, میڈیا اور سکول سسٹم. آج اگر ہم مسلمان اپنی ساری سکلز اور ریسورسز کو جمع کریں اور میڈیا سے اور تعلیمی اداروں سے اللہ کے نبی کا پیغام عام کر دیں تو آپ دیکھیے گا کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. آج بھی الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے علماء کرام دیہاتوں میں, گاؤں میں, بستیوں میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. لیکن تبدیلی کب آئے گی؟ جب بڑے لیول پر اس دین کو لے کر چلیں گے. تو گویا کہ یہ اس نے کر لیا, اس بات سے پرکھ لیا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں. پھر میں نے دریافت کیا کیا یہ اس بات سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے یہ بات کہی تھی؟ تم نے بتایا کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کی جا چکی ہے. یہ بھی ایک اچھا کرائیٹیرین ہے نا, یعنی صرف ایک مقابلے بازی کے طور پر تو وہ یہ بات نہیں کر رہا. اچھا یہاں سے ہرقل کی ایک عقل مندی دیکھیے کہ آپ باتیں ساری دہرا رہے ہیں نا, تو منوان وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں جو شروع میں تھے. یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے اس میں. پھر کہا اور میں نے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا؟ تم نے بتایا کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے, یعنی نبوت کے اس دعوے کے اندر اصل میں بادشاہت کی طلب چھپی ہوئی ہے. اور میں نے یہ دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوے نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا تھا؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں. اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے پرہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ بولے. کتنی بڑی بات ہے, خود سے پوچھئے کتنی آسانی سے ہم دوسروں کے اوپر جھوٹ بول دیتے ہیں. بس اب اپنی غلطی کو دوسرے کے سر پہ لگا دینا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ قصور اپنا ہے, وجہ کسی اور کو سمجھ لینا, بہانہ جھوٹ نہیں ہے, عذر تراشنا جھوٹ نہیں ہے, الزام لگانا جھوٹ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اندر سے انشاءاللہ نکالنی ہے. میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتایا کہ ناتواں لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے, یعنی کمزور لوگوں نے. اور حقیقت یہ کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس کی وجہ کیونکہ بڑے لوگوں کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جو اللہ کے دین پر آنے کی وجہ سے ان سے وہ چیزیں چھنتی ہیں. کل کے سبق میں تھا نا ہمارے, ملا کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. بلکہ آج کے سبق میں بھی تھا کہ جب دین کی دعوت آتی ہے تو غریب لوگوں کے ہاتھ میں تو پہلے ہی کچھ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں چلو پہلے ادھر رسوا دے اب ادھر ہو جاتے ہیں. مثال ہے, بڑے لوگوں نے بہت کچھ ایسا کچھ رکھا ہوتا ہے جو اللہ کی پسند کا نہیں ہوتا, ان کو وہ سب چھوڑنا مشکل لگتا ہے. تو فطرت کے قریب ہونے کی وجہ سے کمزور لوگ نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں, یعنی گریجولی انکریز ہیں کہ نہیں؟ تم نے بتایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. اس سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ آپ بھی اپنے ایمان کو دیکھیں, ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. شروع میں گھٹتا بڑھتا ہے, یہ نیچرل ہے. لیکن پھر جب ایک خاص سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے نا, پھر اس کو بڑھنا ہوتا ہے, پھر بڑھے گا, پھر نہیں گھٹے گا. ایمان اگر انسان کا ایک جگہ سٹل ہو جائے تو یہ بھی اس کے ڈکلائن کی علامت ہے. اپنے ایمان کو ہم خود دیکھیں, کیا میرا ایمان بڑھ رہا ہے؟ کیا میرے عمل میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ فالوورز میں بھی اضافہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ حقیقت کو پا رہے ہیں. پھر میں نے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے, یعنی نفرت کے مارے دین چھوڑ دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں. اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی چاشنی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں. ہم خود سے پوچھے ایک دفعہ ایمان کا ذائقہ چکھ کے کیا میں پیچھے ہو سکتی ہوں, ایک دفعہ نماز کو وقت پہ پڑھنے کا ذائقہ چکھ کے میں نمازوں کو ڈیلے کر سکتی ہوں, ایک ایک چیز اپنے لے لے. حدیث آپ نے سنی ہوگی بہت دفعہ کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا کہ جس نے اللہ کو رب بنا لیا, اور اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد کفر پہ آنے کو وہ اس طرح سمجھتا ہے کہ جیسے اس نے اس کو کوئی آگ میں کودنے کا حکم دے. ہم بڑے تپاق سے نیکیاں شروع کرتے ہیں, ہر سال رمضان میں وعدے, عہد, چیک لسٹیں, سروے فارم, پھر عید کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کیسا نہیں ہوتا, ہر ایک صورت کے ساتھ ہم نیا عہد نہیں کرتے, پھر اگلی صورت آتی ہے پھر بھول جاتے ہیں. تو مسلسل کرنے کا کام ہے تزکیہ. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دے. اللہ کے نبی کی بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہم زین بزینت الایمان, اے اللہ ہمیں ایمان سے مزین کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے. پھر میں نے پوچھا کہ کیا وہ عہد شکنی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں, اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں. پوچھیں عہد کر کے توڑتے ہیں اور وہ دھوکہ نہیں کرتے. میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرانے کا اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے, تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے, اور تمہیں نماز, سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اختیار کرنے کے متعلق کہتا ہے. تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے, اب یہاں سے آگے ذرا کمنٹ سنیے اور آج امت مسلمہ کے حالات پر اس کو چسپاں کر لے. جو کچھ تم نے کہا ہے اگر وہ صحیح ہے, صحیح تھا کہ نہیں, صحیح تھا نا, تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں. میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ تھا بہت سارے بنی اسرائیلیوں کا اسلام سے رکنے کا نقطہ. مانتے تھے نبی آنا ہے پر یہ نہیں تھا پتا کہ یہ عرب سے آئے گا ہمارے میں سے نہیں آئے گا, یہ بنی اسماعیل سے آئے گا بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے گا. اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی ضرور زحمت اٹھاتا, اور اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں ہوتا. یہاں سے دیکھے اس کی طرف, سچ کو باندھ لیا نا, اور ہاتھ بھی تو دھو سکتا تھا نا. پاؤں دھونا ایک قسم کا محاورہ کہ میں اس کی پیروی کرتا, تو پاؤں کا ذکر پیروی کے لیے. اس کے بعد ہیکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیا قلبی, اس کو لگا لیجیے دہیا نہ کہہ دے, دحیا قلبی. کیا خوبی تھی ان صحابی کی, اس صحابی کی, جبرائیل علیہ السلام ایک کی شکل میں آتے تھے وہی لے کر, دحیا قلبی, بہت حسین تھے یہ, گورے چٹے تھے. آپ نے دحیا قلبی کے ذریعے ہاتھ میں بسرا کے پاس بھیجا تھا, اس نے وہ خط ہیرکل کو پہنچا دیا. یہاں بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خط ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ بھیجا تھا. یہ بھی ایک حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر ڈر ہو کسی بات کا کہ ریجیکشن ہو جائے گی یا ایگو ایشو ہوگا تو ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. ہیرکل نے اسے پڑھا, اس میں یہ لکھا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیرکل عظیم روم کے نام. آج بھی یہ خط موجود ہے, آپ کو ہے ان کے نسخے آپ کو کتابوں میں مل جاتے ہیں اپنی اصل شکل میں. اللہ کے نبی نے خط لکھنے کا طریقہ آپ کو مجھے سکھا دیا. اب تو لوگ خط نہیں لکھتے, ای میل تو لکھتے ہیں نا. سب سے اوپر جس نے بھیجا, جس کی طرف بھیجا. عموماً ہمارے ایک ٹپیکل خط لکھنے کا کبھی طریقہ کیا ہوتا تھا, اوپر تو اس کا لکھ دیتے ہیں پیاری بہن فلاں, پورا خط پڑھتے رہے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کے اینڈ پہ جا کے اپنا نام لکھتے ہیں, آپ کی تابع دار, آپ کی ویل وشر. یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. ای میلز میں بھی آپ اپنے جو سائنز ہوتے ہیں اوپر کر دیں. آج کل تو ای میل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کس کا نام ہے, لیکن اگر آپ کے پاس چوائس موجود ہو تو اپنا نام یا اپنا تعارف پہلے کرنا ہے. میں فلاں بول رہی ہوں, کیسی ہیں آپ؟ میں یہاں سے فلاں, آپ کی اسٹوڈینٹ, میں آپ کی ساتھی, میں آپ کی بہن ہوں. شروع میں لکھ دینا چاہیے, یہ طریقہ ادھر سے بتایا اور بسم اللہ سے بات کو شروع کیا. دوسری بات, اس میں عمل کی نقطہ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی نے اس کو ایڈریس کیسے کیا؟ حرکل عظیم روم, با عزت طریقے سے پکارا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انزل الناس منازل, ہم لوگوں کو ان کے مرتبے کے ساتھ پکارو. آج ہم گالیاں دیتے ہیں, فلاں ملک کا صدر مرد آباد اور فلاں ڈوب گیا اور یہ ہو گیا, ایسے دن کبھی نہیں آئے گا. عزت کرنے والے عزت پاتے ہیں. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے. یہ ہے نان مسلم کو سلام کرنے کا طریقہ, السلام من اتبع الہدا. آگے جا کے آ رہا ہے اگلے صفحے میں, آپ عربک ٹیکسٹ پیچھے تھا بلکہ عربک ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ سلام کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی جگہ مسلم اور نان مسلم سب ہوں, یا کسی کے اسلام کا پتہ نہیں ہے اور یا پھر نان مسلم ہے. نان مسلم کو بس سلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کو تو پسند ہی نہیں کیا, تو آپ اس کو ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, اب آپ مجھے اور آپ ایک دوسرے کو سلام کریں اور آپ یہ کہہ دیں السلام علیکم من اتبع الہدا, تو یہ ٹھیک ہوگا؟ غلط ہوگا. بعض لوگ غلطی میں ایسے سلام لکھ دیتے ہیں کہ جی اچھا اس پہ, تو یہ طریقہ ہے غیر مسلم کو سلام کرنے کا کہ اگر تم ہدایت کی پیروی کرو گے تو تم پر سلام ہے. اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں. سیدھی سی دعوت ہے, دیکھ لیں. مسلم ہو جاؤ گے تو محفوظ رہو گے, اللہ آپ کو دوہرا اجر عطا کرے گا. پھر اگر آپ یہ بات نہ مانیں تو آپ کی رایا کا گناہ بھی آپ پر ہوگا. مطلب سمجھ گئے؟ الناس علی دین ملوکہم, ایک حدیث کا خلاصہ ہے, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. ایک روایت میں تھا کہ بعض دفعہ بادشاہ وہ بات منوا لیتا ہے جو عام لوگوں سے نہیں منوائی جاتی, تو گویا کہ آپ نے ان کو خوشخبری دی دوہرے اجر کی. حدیث میں آتا ہے کہ جس اہل کتاب نے اسلام قبول کر لیا, یعنی پہلے ایک دین پہ تھا اب دوسرے پہ آ گیا, تو اس کو عام لوگوں سے دگنا اجر ملے گا. یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو رغبت دلانی چاہیے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ رعایا کی بات کیوں کی, یہ بھی ایک قسم کا موٹیویشن بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر تھوڑا سا ان کو خوف دلانا بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, ورنہ اپنا گناہ تو آپ کو ہوگا ہی, دوسروں کو بھی ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے وہ آیت لکھی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے, ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھے. بس اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو فرما بردار ہیں. قرآن کوٹ کیا, کس کو کوٹ کیا؟ نان مسلم کو کیا. آج میں اور آپ کو اس کو اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی نے تو عربی میں لکھا تھا, عربی آیت لکھی تھی, تو گویا کہ تبلیغ کی خاطر اہل کتاب کو قرآن دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں کہیں ڈر ہو کہ وہ گستاہی کرے گا, پھاڑ دے گا, بے عمتی کرے گا, تو صرف انگلش ترجمہ دے دیں, اردو دے دیں, کیونکہ عربی تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. لیکن بہرحال یہاں آپ کے دلیل موجود ہے. ابو سفیان نے کہا کہ جب حرکل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا, مطلب اللہ کے نبی کی تعریف اور اپنی اسلام سے دوستی کی بات, اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بہت شور مچا. اس کو ہائی لائٹ کریں. سچا ایمان جب بھی کسی کے اندر داخل ہوتا ہے تو ارد گرد آوازیں اٹھتی ہیں. وہ تو بادشاہ تھا, ہم جیسے کمزور لوگ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر جو باتیں کرتے ہیں, تو گویا کہ ریئیکشن شو کیا درباریوں نے اور ہم باہر نکال دیے گئے. میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا, ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا. یہ ابو کبشہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے باپ جو عبداللہ تھے ان کی کنیت ابو کبشہ تھی. کبشہ کہتے ہیں بھیڑ کو. عرب لوگ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی کنیتیں رکھتے تھے. اس وقت یہ ابو کبشہ کا بیٹا کہنا اللہ کے نبی کو اصل میں پھر آپ کے بارے میں گرج ہے جس کا اظہار ہے. یعنی باہر آ کر بادشاہ کے ان پوزیٹیو سینٹنسز پر ابو سفیان نیگیٹو ریسپانس دے رہے ہیں کہ ان کا معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا. سمجھا گی. اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے. اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. یعنی ابو سفیان کے دل میں دراڑ پڑ گئی, سوراخ ہو گیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزین کر دیا. اب دیکھیے یہاں تک ایک واقعہ ہو گیا پورا. اب آپ دیکھیے کہ ہرقل مسلمان ہوا کہ نہیں. آپ کو ساری باتیں پڑھنے کے بعد یہ فیلنگ تو آ گئی نا کہ اس کا دل مان چکا ہے. آگے پڑھیے, ابن اناتور, یہ جو ناتور ہے نا اس سے پہلے الف لگتی ہے. اناتور جو ایلیا کے گورنر ہرقل کا مصاحب یعنی ساتھی اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا, بیان کرتا ہے, ہرقل جب ایلیا یعنی بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رنجیدہ خاطر بیدار ہوا, یعنی اداس تھا, ہی واز سیڈ اور مایوس. اور اس کے کچھ ساتھی کہنے لگے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت بجھی بجھی ہے. ابن ناتور نے کہا کہ ہرقل ماہر نجومی اور ستارہ شناس تھا. جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے. یہ ختنہ کرنے والے کون ہے؟ مسلمان. پچھلی کتابوں میں اللہ کے نبی کی امت کی جو ایک صفت بیان تھی وہ یہ تھا کہ یہ ختنہ کروائیں گے, ان کا ختنہ ہوگا. بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ ساتھی کہنے لگا, یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا. ان سے فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں کیونکہ ان دنوں یہودی مغلوب تھے. یہ صحیح بات ہے, کہہ رہے یہودی کرتے ہیں اور ان سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج کیا حالات ہیں دنیا کے, آپ دیکھ سکتے ہیں کائنات کے نقشے کیسے پلٹتے ہیں. تو کہنے لگا, فکر نہیں کیجیے, آپ اپنے اہل علاقوں کو پروانہ بھیج دیں, یعنی ایک میسج بھیج دیں کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار ڈالیں. اتنا آسان تھا یہود کو مارنا اس دور میں, سب کو مار دیں. اس گفتگو کے درمیان ہی ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا اور وہ رسول اللہ کا حال بیان کرتا تھا. جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی, اصل میں اشارہ ابو سفیان کی طرف ہے, تو کہنے لگا, اسے لے جا اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں. لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو دریافت اور ہرقل کو بتایا کس کا ختنہ ہوا ہے. ہرقل نے اس سے دریافت کیا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں. تب ہرقل نے کہا, یہی شخص یعنی پیغمبر اس امت کا بادشاہ جس کا ظہور ہو چکا ہے. پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیا میں خط لکھا اور خود خمس روانہ ہوا. ابھی خمس نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب موصول ہو گیا. اس کی رائے بھی رسول اللہ کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی کہ آپ نبی برحق ہیں. آخر خمس پہنچ کر آپ اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی. جب وہ آ گئے تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا. پھر بالا خانہ سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا, روم کے لوگوں, ان باتوں کو بھی ذرا نوٹ کیجیے گا, اگر تم اپنی کامیابی بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو. یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے, دیکھا تو وہ بند تھے. اب جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا, ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ. جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تمہیں کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھو تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو. اب میں وہ دیکھ چکا. پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اسی سے راضی ہو گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اندر ایمان آ گیا تھا لیکن اپنی حکومت بچانے کی خاطر یہ ہے وہ آخری معلومات کہ ہرقل مسلم ہوا تھا کہ نہیں. یعنی سب پتہ, نجاشی سے اس کو میں گڑبڑ نہیں کیجیے گا, نجاشی مسلمان ہو گیا تھا لیکن ہرقل ہو گیا تھا لیکن اپنی سلطنت اور حکومت بچانے کی خاطر نہیں ہوا. جی آپ دیکھیں کہ اس کو ادھر لانے کی وجہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری کا یہ ٹاپک جو ہم نے پڑھا الحمدللہ آج پورا ہوا, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ نہ تو مکہ میں نازل ہوئی نہ مدینہ میں, ایسے بھی اس کو برزخی حدیث کیوں کہتے ہیں؟ بٹوین قرآن کی وہ آیتیں جو نہ مکہ میں نازل ہوں نہ مدینہ میں, اس کو برزخی کہتے ہیں, جو رستوں میں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ بھی ہے جو کہ مطلب ہرقل عیسائی بادشاہ تھا, اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کیا. لیکن اب یہاں اس کو پیش کرنے کی وجہ یہ ہے, انما الاعمال بالنیات, نیتوں پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے, اعمال کا جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان صرف دل میں رکھنے والی چیز نہیں ہے, آپ کو اس سے بہت بڑا سبق ملا کہ جب تک ایکشنز نہ ہو، جب تک عمل نہ ہو، ایمان بھی گونگا اور بہرا ہوتا ہے. اسی لیے اب اگلا ٹاپک کتاب الایمانیات جب شروع کریں گے تو پھر آپ کو ایمان کی باریکیاں دکھیں گی. ابھی تک بھی میں یہی کہوں گی کہ کتاب کی تمہید ہوئی ہے. انشاءاللہ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ سارا کے سارا ہمیں ایسے لگے گا کہ ہمارے عمل کی باتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے اور بہترین طریقے سے کریں. آپ کا ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے، چونکہ ہم نے اس حدیث کو اردو میں پڑھا نا، آپ اپنے ہوم ورک کے طور پر ہاتھ میں کچی پینسل لے لیں اور عربی حدیث کو اپنے خود پڑھنا. پڑھنے کے دوران اپنے سارے قرآن کے لفظی ترجمے کو ذہن میں رکھیں گے. سامنے اردو بھی لکھی ہوئی ہے، جس لفظ کا لفظی ترجمہ آپ کو مشکل لگے آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے اور ٹیکسٹ میں سے ڈھونڈ لیں، اور نہیں ملتا تو اگلی کلاس سے پہلے آپ مجھ سے پوچھ لیں. تو اس حدیث کے جو مشکل الفاظ کی لسٹ ہے وہ اپنے خود بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی میری آپ سب کو. اللہ اکبر، کیا دل کی حالت ہو رہی تھی، کیسے خوبصورت. اینڈ تو دیکھیں کتنا اس کا وہ سیڈ تھا نا، کہ کیا پتا چلا کہ صرف دل میں ایمان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا نا. ہاں، دل بوجھل ہو رہا تھا کہ دیکھیں دل میں ایمان آ گیا، لیکن ایمان کیا، ایمان کا کیا تقاضا ہے پھر؟ ایمان تو اپنا اظہار مانگتا ہے نا، پھر ایمان عمل سے ہے. بالکل بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرے اور اس پہ ہمیں عمل کرنے والوں میں بنائے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اچھا دیکھیں، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ لوگ ریڈی ہیں اس کو زبانی اور عمل سے. بالکل بالکل، آپ میک اپ کے لیے ریڈی ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا سا میک اپ کر لیتے ہیں. لیکن ہم نے حدیث نمبر 6 ہم نے تھوڑی سی پچھلی دفعہ بھی کی تھی وہ، ٹھیک ہے؟ تو عمل کی باتیں دیکھیں، اس میں آپ کو کیا پتا چلا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت سے یہاں کیا مراد ہے، کون سی صحابت ہے؟ ویسے بھی سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں طرح سے سخی تھے، لیکن یہاں پہ کون سی علم ثقافت بھی مراد ہے، زیادہ محدثین کی یہی رائے نا. تو پھر ہمیں عمل کی کیا بات ہے ہمارے لیے، کہ کیا کرنا ہے، ہم نے ہم جو بھی دین سیکھے پہلے تو اس کو اس طرح سے سیکھے نا کہ جس طرح اس کو لینے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ علم کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو بتائیں گے ہم کیسے، جب ہم اس کو خود بہت اچھے طریقے سے لیں گے، اس کو ابزارب کریں گے، عمل کریں گے، تب ہی ہم بتائیں گے نا. سیکھے عمل دین آگے. بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے نا. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی ہمیں ذمہ داری پتہ چلتی ہے کہ پھر ہم اس کو شیئر کریں. اور پھر ایک بات یہ کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے قرآن کو ایک دفعہ پڑھ لیا تو انف ہے، ہم نے ایک دفعہ سیکھ لیا تو انف ہے، نہیں نا. یہ تو وہ جو ہے نا کہ لائف لانگ جرنی ہے آپ کا، کہ کبھی بھی ختم نہ ہو، اللہ کرے کہ ہم مرتے دم تک ہم اسی کو سیکھنے والے اور سکھانے والے بنے رہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جو نبوت کے بعد جو تھی ان کے یہاں کتنی دفعہ اس کی دہرائی کی، ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دہرائی کرتے تھے. تو استاد اور شاگرد دونوں کے لیے اس کی دہرائی جو ہے اپنے عمل کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھائیں. بالکل، علم تو ہے ہی وہی کہ اب دینے سے اور پھیلتا ہے نا. سو مچ ٹو لرن، الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے یہی بنائے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر اس کو جو یہ کہا ہے بالخیر من الریح، کہ ہواؤں کی طرح ہم اس کو، ہم بھی اس کو ہواؤں کی طرح دنیا میں بکھیرتے ہیں، گھر میں بکھیرتے اس کو نا. اللہ کرے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے تو کرنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حصہ ڈلوا لے نا. یہ تو سمندر ہے، جب ڈوب کے ڈوب ہوتی ہے وہ ملتے ہیں. تو آپ کو پھر پتا ہے ایک اس کی، آپ کو سازا جی نے یہ بھی کہا کہ چھوٹی سی حدیث ہے، اس کو کوشش کریں کہ یاد کر لیں، ایٹ لیسٹ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟
اور اپنے اپنے پیئرس کے ساتھ پڑھیں، دو تین دفعہ پڑھیں، تو چھوٹی سی ہے اس کو یاد کر لیں، کوشش کریں تو بس وہ بھی حدیث یاد کر لیں کہ جس نے میری حدیث پڑھی پھر اس کو اسی طرح سے آگے بیان کیا، عمل کیا، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا چہرہ ترو تازہ رکھے. ہاں تو کتنی پیاری دعا ہے نا، تو اسی کو بھی ذہن میں رکھ کے ہم نے اس کو انشاءاللہ کوشش حدیث نمبر سے کوشش کرنی ہے کہ اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، ایٹ لیسٹ اس کو پڑھیں گے دو تین دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو، اور پھر جو اگلی والی حدیث ہے وہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے نا، اس میں سے آپ نے کیا عمل کی باتیں سیکھی اپنے لیے. ہیرکل کے واقعے سے آپ نے کیا باتیں لی اپنے عمل کے لیے، ایک ایک بات لکھیں آپ یہ اپنی. ایک تو دیکھیں یہ بھی نا اسٹینڈ ڈونٹ ہیو مائنڈ سسٹر، آپ اپنا نا آپ ای میل کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے آپ کا مسئلہ جو ہے سالو کر دیا جائے گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، ایمان عمل میں لانا ہے، صرف زبان سے نہیں، بالکل ایمان کا اظہار. اسٹینڈ ڈونٹ ہیو، اچھا الحمد للہ یہ بات سیکھی ہم نے. اور پھر یہ کہ دیکھیں تبلیغ کا وہ طریقہ، آپ ابو سفیان کے کردار سے بھی آپ کو کیا پتا چلا کہ ہمیں یہ نہیں، ہم نے کسی اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ وہ دیر سے ایمان لائے، نماز، سچ بولنا، صلہ رحمی، بالکل یہ چیزیں ہم نے اپنا بھی کرنا ہے نا، ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہم میں یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے ابو سفیان جو ہے وہ نصب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھے لیکن دیر سے وہ ایمان لائے، تو یہ اللہ کی دین ہے نا، اللہ کسی کو جلدی دے کسی کو دیر سے دے، ہم اس کو جج کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، ایمان کے ساتھ کردار کی بلندی. ٹھیک ہے، بالکل دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کے دشمن بھی، مطلب ان کے دل میں اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت تھی لیکن پھر بھی وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بھی ان کو لوپ ہول نہیں ملا کہ وہ ان کی کر سکے. اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، اللہ گیو گائیڈنس ٹو وی وانٹس ٹو. بالکل کریکٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھول نہیں تھا، بالکل ایسا کردار بنانا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بے توفیق دے کہ ہمارے کردار اتنے مضبوط ہوں کہ دشمن بھی ہمارے کو جو وہ گواہی دینا. اللہ گیو گائیڈنس ٹو وی وانٹس ٹو. بالکل، تو یہ کتنی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ کہ اسلام جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ پھر خط لکھنے کا طریقہ ہمیں پتا چلا ہے نا کہ پہلے اپنا نام لکھیں، لیکن وہ کتنے مضبوط ساتھی تھے. بالکل ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی پہلے ہے گناہوں پہ ہے لیکن آج چینج ہوگی تو اس میں یہ بھی ملتا ہے نا کہ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو جج کریں، اور صحابہ اکرام میں بھی ہمیں کوئی نہیں بنتا، وہ تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کہ اللہ سے وہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو ہمارے لیے ایکولی سب ہمیں سب کو ریسپیکٹ دینی ہے، یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے نا اس میں. ٹھیک ہے، اور پھر صلح حدیبیہ کا وہ بھی اس کا بھی ہمارے لیے لیسن ہے اس میں کہ کیسے کچھ چیزیں اس وقت لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں کیا بہتری ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں لیڈر کی اطاعت اس میں ہمیں پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی بھی، اور یہ کہ مسلمانوں نے کام کرنا نہیں چھوڑا، اگر جنگوں سے فارغ ہو گئے تو دین کی تبلیغ، تو اس میں بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم نے ہر حال میں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اپنا ہم نے دیکھنا ہے ہمارا معاملہ کیا ہے نا، کہ دیکھیں وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی نمازیں دیکھیں، ہم اپنا وہ دیکھیں جیسے آپ لوگوں نے پہلے لکھا ہے سب نے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی انالیسز کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، پھر خط لکھنے کا طریقہ دیکھیں، اور اہل کتاب کو سلام کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ چلا. ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف بلانا، کتنی ساری چیزیں ہمیں ایک حدیث ہے. اور پھر اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کے ہوم ورک میں بھی کیا کرنا ہے، اردو میں استاذہ جی نے ہمیں پڑھائی نا، تو ہم نے باقی ہمارا ہوم ورک کیا ہے کہ ہم نے اس کو عربک والا پارٹ خود سے پڑھنا ہے اور اس کے جو مشکل ہوں گے مسلسل کرنے کا کام. تزکیہ، بالکل تزکیہ، تو یہ تو ایور جو نا ایور لاسٹنگ آپ کہہ لیں، لائف لانگ آپ کا ہے، کبھی بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے کہ اپنی نیکیوں سے ہم، اصل بات یہ ہے کہ قبولیت بھی ہے نا، اور پھر ہم اپنا ساتھ ساتھ تزکیہ کرتے رہے اپنا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیا، اب آپ کو دو اس میں ملے نا، اپنے ایمان کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ایمان ہمارا بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اللہ مزینا بزینا تل ایمان
وجعلنا هداتا مهتدين آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے, ہمارا ٹائم اب کلاس کا آفیشیلی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. آپ لوگ اپنا ضرور اپنا ہوم ورک بھی کریں, اور پھر یہ بھی کہ انشاءاللہ کہ ویکینڈ پہ وہی کہ دوسروں کو بتانے کا کام جو سیکھا ہم نے اس کو شیئر بھی کرنا, اور آپ نے اپنا وہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابھی بھی ہمارا دیکھیں آج تیسرا سپارہ سٹارٹ ہو گیا, تو جو بھی آپ کی وچ حدیث کا ہوم ورک, ہم حدیث نمبر 6 کا جو ہم نے کہا نا کہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو یاد کر لیں, ٹھیک ہے. اور حدیث نمبر 7 اس کی عربک کا ٹیکسٹ آپ نے پڑھنا ہے, اس کو آپ نے مشکل اس میں سے جو ورڈز ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو میننگ آتا ہے نہیں آتا تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے سے بھی پیئرنگ میں بھی گروپنگ میں بھی جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے, اور ہم نے جو پڑھا جو کہا سنا اس کو قبول کرے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. اپنے فرینڈس کو ضرور, اپنے فرینڈس کو, اپنے ریلیٹیوز کو, کسی کو بھی آپ نے اپنا رکھنا ہے اپنا گول کہ میں نے کسی ایک کو موٹیویٹ کرنا ہے کلاس جوائن کرنے کے لیے, کہ حدیث کا علم جو میں لے رہی ہوں وہ آپ کا دل کرتا ہے نا کہ دوسرے لوگوں کو بھی ہم پہنچائیں تو وہ کلاس میں آئیں تو بہت ہی اچھا اس طرح سے سیکھے ہیں نا. تو الحمد للہ دیکھیں آج ہم نے کلاس میں ایک باب بھی ہم نے حدیث کا ختم کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح ہم سیڑھیوں پہ سیڑھیاں چڑھتے جائیں, اور بخاری بھی ایک دن ہم پوری کی پوری اس کو بھی پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بھی بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك, وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا